فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. موقر اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی یہ الوداعی تقریب اور اختتامی محفل جس کے تس کو احتشام پر ہم سب ہی نازا و فرحا ہیں، ہمارے لیے کئی اعتبار سے یادگاری اور تاریخی ثابت ہو رہی ہے، جس کی خوشکن مہک ایک عمر تک قائم و دائم رہے گی. یہی وہ پرشکوہ مسجد ہے جس میں ہم نے 10 ذوالقعدہ کو ہم نے اپنے تعمیراتی سفر کا آغاز کیا تھا، اور بڑے پر اعتماد عزم و حوصلے کے ساتھ تمام تر منزلوں کو سر کرنے کا عہد و پیمان باندھا تھا. اس احساس کے ساتھ کہ ہمارا منتہا سفر ایک طویل عرصے پر محیط ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارا سفر اور ہماری منزلیں اتنی سرعت کے ساتھ طے پا گئی کہ ہمیں احساس تک بھی نہ ہوا، اور اب ہمارا قافلہ اپنی منزل کے آخری پڑاؤ میں قدم رکھ چکا ہے. آج کے اس زعفران زار ماحول میں ہم اراکین شعبہ دل کے نہا خانوں سے آپ کا پرتباغ استقبال کرتے ہیں اور تہ دل سے شکر گزار ہیں. فرمائی گویا پھر اس انداز سے بہار آئی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محرما تماشائی. دیکھو اے ساکینان خطہ پاک، اس کو کہتے ہیں محفل آرائی. مکرمی سامعین، ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اور اس جنت نشاں ملک میں بہت سی قومیں آباد ہیں جن کی مختلف زبانیں ہیں، مگر ہندوستان کا نصیبہ اس وقت جاگا جب اس عظیم ترین ملک میں مسلمانوں کے قافلے آنے شروع ہوئے. اسلام کا سورج ابھی وادی عرب ہی میں تھا کہ اس کی کرنیں ہندوستان پہنچ چکی تھی، اور آج ہم مسلمانوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے حصے میں اسلام کی 1500 سالہ تاریخ آئی ہے. الغرض مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اس ملک کو بام عروج و ترقی پر پہنچایا ہے. لال قلعے کی سرخ دیواروں سے تاج محل کے سفید پوش مناروں تک، جامع مسجد دہلی سے لے کر حیدرآباد کے چار منار تک، بلکہ پتوں پتوں اور بوتوں بوتوں میں اسلامی تہذیب و کلچر کا ملا جلا سنگم جو تمہیں نظر آتا ہے، وہ مسلمانوں کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. حضرات، انہی میں سے ایک اردو زبان بھی ہے جو عصر حاضر میں عالمی سطح کی زبان بن چکی ہے، اور اردو ادب و ثقافت ترقی کے بام عروج پر ہے. اس خوبصورت زبان نے انگنت دور ساز اہل قلم پیدا کیے جو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں. دہلی کے میر و غالب، مومن و شیفتہ، ذوق و ظفر، داغ و جگر، فیض و وامک، بیکل و ساگر، یگانہ و امیر سے لے کر موجودہ دور کے بشیر و سعود، راحت و دانا تک، سب محنت کشوں کا ایک قافلہ ہے جو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فکری انفرادیت اور عبقریت کا وہ روشن استعارہ ہے جن کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا قافلہ اللہ اور اس کے رسول پر مومن و مسلم تھا، اور اس قافلے نے دل و جگر کا لہو صرف کر کے اس زبان کو ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کرا دیے. محبت کی ایک ادنا مثال ہمیں جوش ملی آبادی کے ان اشعار میں ملتی ہے. ندی کا مور چشمہ شیری کا زیر و بم، ندی کا مور چشمہ شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، اور صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا. تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں تیرا غلام ہوں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس زبان کے پھول کھلتے گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا، اس کی ادائیں نکھرتی گئی، اس کا روپ سنورتا گیا، اور پھر وہ کبھی لہروں کی طرح اٹھی اور کبھی خوشبو کی طرح پھیلی، کبھی بجلی کی طرح کونڈی اور کبھی بلبل کی طرح چہکی. اسی لیے شاید خدا سخن داغ دہلوی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. حضرات، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ فروغ اردو کے لیے جو کوششیں ہوئی اور اس کا سہرا ان تمام طلباء اعظام اور علماء کرام کے سر بھی جاتا ہے. ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان بیش بہا اسلامی قلعوں میں جہاں اسلامی علوم و فنون سے طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے، وہی انہیں زبان و ادب کا سلیقہ بھی فراہم کیا جاتا ہے، تاکہ آنے والے کل یہ مہمان رسول صرف علوم و فنون کے غدی وقیر نہ بن کر رہ جائے بلکہ فیض دریا کے مانند بہا لے جائے. انہی کوششوں کا ایک روشن باب ہماری یہ انجمن اصلاح اللسان بھی ہے جس کے اختتامی اجلاس میں ہم سب شریک ہیں. چنانچہ مدرسہ حاضر نے بھی روز اول ہی سے اردو زبان کی ترویج کی پہم کوشش کی ہے. حضرات، اب میں جس بزم کی حسن بزم کی جلوہ سامانیوں اور آپ کے اشتیاق دید کے درمیان اور زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. لیجئے ہمارے پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے. بزم کی صدارت محفل قیادت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور ہماگیر و ممتاز شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرتا ہوں جو مشک آباشد کے خود ببوید نہ کیا تار بگوید کی مستاق ہے. اسی میری مراد سرزمین گجرات کی معروف و مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دھابیل کے استاد حدیث و تفسیر اور فقیہ وقت خطیب بے مثال حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سملکی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت صدر اجلاس بہت جلد ہمارے درمیان رونق افروز ہوں گے. حضرت کی صدارت کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں, نہ موجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ, نہ موجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ, جس کشتی میں ہم بیٹھے ہیں اس کے نا خدا تم ہو. اب ہم صدر محترم اساتذہ کرام اور مہمانان اعظم کی اجازت سے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. ہماری بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا جس کا حرف حرف رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے, جس کی ہر بات اعجاز خدائی کا شاہکار ہے, جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری نے کہا تھا, جڑے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت, جڑے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت, اگر وہ دل پر نہ روک لیتے تمام زور شباب تیرا. اس زور شباب اور خدائی شاہکار کی وجدہ آفری تلاوت سے محظوظ ہونے کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں درجہ عربی اول کے ایک ساتھی عارف کلکتوی کو کہ موصوف تشریف لائے اور آیات قرآنی سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من ولقد اخترناهم على علم على العالمين
اور ہے کرتے کرتے مرتا ہے اور موت کے خصوصیت اور خصوصیت کا جذبہ ہے وہ یتیم گوہر اور یتیم نیتا ہے اس سے بڑے مراد بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عقیدت کی کوئی رکھاوٹ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ کے اول کے ساتھی خورشید عرضیہ بھی وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مولانا عقیدت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان پر میری ان کا نام آ گیا زبان پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا زباں پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا سونا نام نامی جو عاشق نے ان کا سونا نام نامی جو عاشق نے ان کا زباں پر درود و سلام آ گیا زباں پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا لبوں کو میرے رحمت حق نے چوما لبوں کو میرے رحمت حق نے چوما جب ان پر درود و سلام آ گیا زباں پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا جو پہنچا در پاک احمد پہ طالب جو پہنچا در پاک احمد پہ طالب تو ہاتھوں میں عرفا کا جام آ گیا جہاں میں جو تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں جو تشریف لائے محمد تو سامان عیش و دوام آ گیا میرے کام آئی نہ کوئی عبادت میرے کام آئی نہ کوئی عبادت میرا ٹوٹا دل میرے کام آ گیا زباں پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا ہوئی دور ظلمت منور ہوا جگ ہوئی دور ظلمت منور ہوا جگ جہاں میں وہ ماہ تمام آ گیا زباں پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا میری نیک بختی میں کیا شک ہے ہمدم میری نیک بختی میں کیا شک ہے ہمدم محمد کی امت میں نام آ گیا وہ محشر میں فرمائے اے کاش غازی ومحشر میں فرما اے کاش غازی لو دیکھو میرا غلام آ گیا زباں پر میری ان کا نام آ گیا تو گردش میں مستی کا جام آ گیا. السلام علیکم.
ماشاء اللہ. محترم حضرات, اب ہم اپنے مسابقے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. چنانچہ میں اس سے پہلے کہ ایک مساہم کو دعوت دوں, اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس مسابقہ خطابیہ میں حکم کے فرائض جامعہ رشیدیہ نانی نرولی کے دو مؤقر استاد حدیث حضرت الاستاذ حضرت مولانا ایوب صاحب دیولا دامت برکاتہم اور حضرت مولانا فقیہ الدین صاحب دامت برکاتہم انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات حکمین کی آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل, جان و مال, عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کے سائے عاطفت کو تادر قائم و دائم فرمائے. نیز ہمارے ہی اس مدرسے کے دو مؤقر استاد حدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا سلیمان صاحب ترکسری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی آصف صاحب ترکسری دامت برکاتہم انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات حکم کی خدمت کو قبول فرمائے. محترم حضرات, اب ہم اپنے مسابقے کے پہلے مساہم فرع اول کے ایک طالب علم, درجہ عربی اول کے ایک ساتھی, فرع اول کے پہلے مساہم محمد کرنوی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا مضمون پیش کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. معزز السامعين وصدر محترم, آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے, تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے. حضرات, آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانی سسک رہی تھی, گلشن عظیمہ تمکدہ بنا ہوا تھا, فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیروں و طاقتوں کی حکمرانی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا دل اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا. جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا, چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا, انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی, انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات, ایسی عظیم ہستی, ایسی مقدس ہستی, ایسی بابرکت ہستی, ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا, اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا, اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا, مگر یہ خود غرض دنیا, انسانیت کی دشمن دنیا, ظلمت کی پرستار دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی, اسے کیوں کر سب روشی کے بھائی حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ تلقین نفام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا, انسانیت کا غمخوار, مظلوموں کا مددگار, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا, اسی ظلم و جور عجب تشدد کی آندھیاں چلنے لگی, بغضِ عداوت کی تیروں طاقتیں چھانے لگی, ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور طاغوتی لشکر تھے. یہ بدبختین کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے, ہم آدم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے. حضرات, اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے, تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ کون ہے, تو میں کہوں گا وہ محسن اعظم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات کیا یہ تاریخ انسان کی عجز سے تنظر پہ نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت بدما داغ نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی, لوگ اسے پتھر مارتے رہے, وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی, لوگ اسے گالیاں دیتے رہے, وہ ذات جو لوگوں کو توقع غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشا رہی, لوگ اس کی پشت پر اونچی اونچی رکھتے رہے. حد ہو گئی انسانیت کی خصاصت اور رضالت کی, احسان فراموشی اور حق فراموشی کی, اور لاکھوں دور سر اس محسن اعظم پر جو اعتماد کو سنتا رہا سہتا رہا, پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا سرکتا رہا پگھلتا رہا. اور جائے صد افسوس مقام حیرت ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا, خود کو مہذب کہنے والی دنیا, اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا, اس محسن اعظم و مشفق بدی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات اور اتہامات یونش کر رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو مطعون و مغضوب کرنے والوں کی سرپرست و حمایت کر رہی ہے. ایسے وقت پر ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ سری کا مدوائے پہ ہم کرے, اور ان کے دریدہ دہنی کا دندان شکن جواب دے, اور مادہ پرست اور کور چشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور ابر کامل نے دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے. انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا؟ انقلاب دار کا روح روا وہ کون تھا؟ باعث تقریق ہستی کن فقا وہ کون تھا؟ وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم, ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ لیکن سامعین کرام, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس بدقسمت دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی؟ ترقی و انسانیت کی غمخواری کس نے کی؟ نفرت کی آندھیوں میں شمع اور کس نے جلائی؟ مساوات کا عالم کس نے بلند کیا؟ بوتان رنگ و خوبت شاہ کس نے جلایا؟ اخوت کی جہانگیری کی بنا کس نے ڈالی؟ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ یہ تمام چیز انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کا ناموں کو منسوب کیا جا سکے. دوسرے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی دعوے کو استعمال کرنے والے ہیں, نہ کہ اس کو خود الجن میں لانے والے. مجھے یقین کامل اور اعتقاد موکم ہے کہ جب تعصب کی آندھی ہوگا زور ٹوٹے گا, بغض کے شعلے تھندے ہوں گے, جب انسانیت کا اپنے محسن کی تلاش ہوگی, جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا, جب تو اسے اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانات و جبین نیاز قائم کرنی ہوگی, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گلائے عقیدت پیش کرنے ہوں گے, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت پر درود و سلام کی پھول پتیاں نچھاور کرنی ہوگی, اور یہ کہنا پڑے گا, ہو لاکھ و سلام اس آقا پر دل لاکھ جس نے جوڑ دیے, ہو لاکھ و سلام اس آقا پر دل لاکھ جس نے جوڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے, اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو, اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو, دستور دیا منشور دیا کئی راہ دی کئی موڑ دیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم فرع اول ہی کے ایک دوسرے مساہم کلیم اللہ نیپالی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون پیش کریں. یہ طالب علم ہے فارسی اول کے, کلیم اللہ نیپالی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, صدر محترم, اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیو, آج کی اس نورانی محفل میں موضوع خطابت دہشت گردی کتنی حقیقت کتنا فسانہ. حضرات, تاریخ اقوام کا مطالعہ بتاتا ہے جب جب بھی ہوا ہوس, نفع پرستی, خدا بیزاری, آخرت بیزاری کا غلبہ ہوا تو قوموں نے قوموں کو, ملتوں نے ملتوں کو, ہم وطنوں نے ہم وطنوں کو, انسانوں نے انسانوں کو اپنا شکار بنایا, اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کرنے, ان کے ملک و سلطنت پر غلبہ و تسلط حاصل کرنے کی ناپاک کوشش کی, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اپنی فرحت و شادمانی کا سامان کیا. حضرات, آج بھی ہماری دنیا میں اس کا ڈنکا بجایا اور ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ دہشت گردی سے بچو. دہشت گردی عام ہو چکی ہے, اس سے بچاؤ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ, ایک نقطے پر متحد ہو جاؤ اور آتنکواد کا مل کر مقابلہ کرو. ہندوستان نے بھی اپنے چینل میں یہ دینا شروع کر دیا کہ ایک بار پھر مانوتا جاگی ہے, جس کا شور مغربی اقوام کی جانب سے شروع ہوا, جس کا شور یورپین اقوام نے کیا ہے, اس میں کتنی حقیقت کتنا فسانہ ہے. یہ جاننا چاہتے ہیں تو ناگاساکی ہیروشیما کے ان اپاہجوں سے پوچھو کہ مدت دراز گزر جانے کے بعد آج بھی بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں. عراقی آبادی کے ملبوں کو دیکھو, جہاں انسانی آبادیوں کو اجاڑ دیا گیا, لوگوں کی املاک کو, جائیداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا. افغانستان کے مظلوم و بے قص انسانوں کی آہوں کو سنو, ان کی فاقہ کشی اور بھکماری کو ملاحظہ کرو, اور ہزاروں فٹ کے بلندی سے برستے ہوئے آج کے گولوں کو دیکھو. جو بستیوں کی بستیاں خاص طور پر پہاڑوں کی چھاتیوں کو چیر دیتے ہیں, جو کئی عوامی بازاروں میں گرائے جاتے ہیں, تو کئی اسپتالوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں, تو کئی امدادی خوراک کو تباہی کے گھاٹ اتار کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی جان لینے کا سبب بنتے ہیں. آخر افغانستان کے عوام نے کون سے جرم کیا ہے؟ فلسطین کے بے قص و بے بس مسلمانوں کی بستیوں نے, جنہیں روزانہ اسرائیل تہ تہ کرتا ہے اور جن پر مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے, امریکہ یا اسرائیل کا کیا بگاڑا ہے؟ کتنے عورتیں بیوہ کر دی گئی, کتنے مانگے اجاڑ دی گئی, کتنے بچے یتیم کر دیے گئے, کتنی املاک کو جائیداد تباہ و برباد کر کے انسانی جانوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی زمین سے بے دخل کر کے غاصبانہ طور پر ان کی زمین کو, ان کی عبادت گاہ کو ہڑپ لیا جائے. زیادہ دور نہ جائیے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے, گجرات کے سادہ لوح بے ضرور غریب و مفلس مسلمانوں نے مودی یا اس کی حکومت یا آر ایس ایس وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کی کون سی جائیداد ہڑپی, ان کی کون سی املاک تباہ کر دی تھی؟ کیا اسی طرح کا انہیں جانی مالی نقصان پہنچایا تھا کہ ان بے گناہوں کی چھاتیوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا, تلواروں سے ٹکڑے کر دیے گئے, بموں سے اڑا دیا گیا, ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی, ان کی دکانوں کو خاکستر کر دیا گیا, ان کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی سے مکالا کیا گیا, ان کی بہنوں کو برہنہ کر کے انہیں دوڑا کر رسوا کر کے لطف اندوز ہوا گیا, حاملہ کا پیٹ چیر کر ان کے سامنے اس کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, ماؤں کے سامنے بچوں کو آگ کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں جھونک دیا گیا. حضرات, ایک طرف مظالم کے دردناک و کربنا کہانی ہے تو دوسری طرف ظلم و ستم سے اجڑی ہوئی بستیاں اور لوٹا پٹا انسان ہے جو دفع ظلم کے لیے اپنے جان و مال, عزت و آبرو, املاک و جائیداد کی حفاظت کے لیے اور مظالم کے خاتمے کے لیے بھی کبھی زبان کھولتا ہے, یا کبھی میزائل ہو, توپو, بمو, ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے فاقہ مست و دیوالیہ اور مسائل کے مارے ہوئے ملک پر کس نے حملہ کر کے تباہی مچائی. حضرات, میں کہتا ہوں کہ اس وقت ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح تک دہشت گردی اور آتنکواد کا شعرا اور اس کا واویلا ہے, ہر طرف سے مقابلہ اور اس سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہے, جبکہ اب تک دہشت گردی کا صحیح مفہوم, صحیح تعریف, صحیح رخ متعین کرنے سے قاصر ہے. کسی کے نزدیک کچھ ہے اور کسی کے نزدیک کچھ, لیکن مکار و عیار, سازشی ذہن و دماغ رکھنے والے یہودی اور عیسائی, طاقت و قوت, ظلم و بربریت, میڈیا و اخبارات کے سرکش گھوڑے پر کبھی دبی زبان اور کبھی کھل کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ دہشت گردی کا اصلی چہرہ مسلمان ہے. داری ٹوپیا ماما والے سے دنیا امن و سکون, چین و سکون کی خاتمے کے نشانی بن چکے ہیں. اخلاقی گراوٹ, قساوت قلبی, تنگ نظری, بے انصافی, ظلم و زیادتی کی علامت بن چکے ہیں. یہ پروپیگنڈا مغربی اقوام, یوروپ و امریکہ, اس کے حاشیہ برداروں کی جانب سے پورے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لیکن یوروپی اقوام خود اپنے آپ کو بھول جاتی ہے کہ اگر ان سے کوئی سوال کرے ناگاساکی, ہیروشیما, ویتنام پر کس نے بمباری کر کے ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, ہزاروں بچوں کو یتیم اور عورتوں کا بیوہ کر دیا تھا, عراق پر آگ کے گولے برسا کر ہزاروں بستیوں کو کس نے تحس نحس کیا, بے قصور شہریوں کو قتل عام کیا, افغانستان پر میزائل ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے فاقہ مست و دیوالیہ اور مصائب کے مارے ہوئے ملک پر کس نے حملہ کر کے تباہی مچائی, پہاڑوں کی چھاتیں کس نے چھلنے کی, اسپتال پر کس نے حملہ کیا, مالی امدادی غذائی ذخیرہ کو خاکستر کر کے ہزاروں معصوموں کی کس نے جان لی, تو ان سے ایک جواب نہ بن پڑے گا, کاش کے زمانے کے سوچنے کا انداز بدلے اور دنیا میں امن و سکون عام ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں فرع ثانی کے پہلے مساہم درجہ عربی چہروم کے ایک طالب علم ناظم ارریاوی کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, صدق اللہ العظیم. وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. میں آپ حضرات کے سامنے اس جدیل القدر, عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے, تو دوسری طرف جبر و تشدد, ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم, سب سے زیادہ مقروب بھی ہے. حضرات گرامی, آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی, گلشن عرضی ماتم کدا بنا ہوا تھا, ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند تیز ہوائیں چل رہی تھی, ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے, کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. مختصر یہ ہے کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گرے پر پہنچ چکی تھی. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصرا عرب کی کچھ حالات بیان کر دوں. چنانچہ واقعہ ہے, مورخ نے لکھا ہے کہ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص سے طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں, اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچہ کرنا, اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا. یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا. چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی, ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا. ماں کی ممتا نے گھبرا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ در گور کر دے, مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا. لڑکی کی ماں چہ پورم کی کشمکش میں پڑ گئی. آخر اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ در گور نہ کروں گی, اور لڑکی شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی, اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ در گور کر دیا گیا. 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا, دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے. بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ اس بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج سکے. شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے, بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے, کھیلنے کے لیے آئی ہے. شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہیں جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے, اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے, جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت دیکھتا رہے اور باتیں سنتا رہے. بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور اسے پیار کرنے لگا ہے, تو بیوی نے ہمت کر کے کہا کہ یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے. سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی, اور آنکھوں میں خون اتر آیا, اور فوراً قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. چنانچہ فوراً کدال کندھے پہ رکھ کر اور اپنی لگتے جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا. گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی تھی, یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں. بے رحم باپ کہتا ہے کہ تجھے اس میں دفن کروں گا. بچی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کریں گے, میرا قصور کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے کہ تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا کیوں آئی, تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گرد جھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں, میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی, میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی, مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی, میں زندگی بھر کنواری رہوں گی, مگر کسی کو آپ کا دماد نہ بناؤں گی, مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں. مگر سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا. آخرکار برہم باپ نے زبردستی معصوم بچی کو گڑھے میں ڈھکل کر مٹی سے بھر دیا. دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا. ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش مائی. عرب کے طبقے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لکھے ہوئے تھے. خنجر چلے کسی پہ ترتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مزداد تھا. اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ترقی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی. ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا, اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا, مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ترقتی رہی ہو لوگ اسے پتھر مارتے رہے, جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے وجود کو بھلاتی رہی ہو لوگ اس کے ساتھ اور اس کی حمایتوں کے ساتھ ظلم و جور کے پہاڑ توڑتے رہے, جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کلیجہ باہر کا آنے لگتا ہے, مؤلک کا قلم رک جاتا ہے. خدا کی پناہ, کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, کبھی کوٹھوں کے اوپر سے اس معصوم ذات کے جسم پر کوڑے کٹ کر کے ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں, اور کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ اور مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, ظلم کی انتہا اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے. اور کبھی جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے, جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے, آنکھیں باہر آنے لگتی ہے, اونچ کی اونچ رکھ دی جاتی ہے جس میں منوغلط ہوتی تھی, اور کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی جو بے خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا.
دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا. کبھی ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا, مکہ کی وہ تندور کی طرح تپنے والی زمین اور توپ پر کے آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی, اور کبھی ان غلام نے مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے, کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا تھا, کبھی گردنیں مروڑی جاتی تھی, کبھی دھوئے بند کر دیا جاتا تھا, کبھی اونٹ اور گائے کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا تھا. ان سب کے باوجود ان کی زبان سے ہی کلمات نکلتے تھے, جو جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں. او کمبخت ابو جہل, تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا, کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. نہ تجھے آسمان معاف کر سکتا ہے, نہ تجھے زمین معاف کر سکتی ہے, نہ تجھے تاریخ بخش سکتی ہے. تجھے حضرت سمیہ کے نازک حصے پہ نظر مار کر شہید کیا تھا. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے. ان کمبختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا مقاطع کر رکھا تھا اور بائیکاٹ کر رکھا تھا, اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی لمحہ پانی کا ایک گھوٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ان ایمان والوں تک نہ پہنچ جائے. ایمان والوں کے معصوم بچے بھوک و پیاس کے مارے راتوں کو بل بلاتے رہے. پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے, پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے, زمین یقیناً پھٹی جاتی, مگر ایمان والوں کے معصوم بچوں کی بل بلاحت کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے, ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے. یہ داستان ہے ان مظلوم و مقروب اور اہل ایمان کی, جو ظلم پر ظلم سہتے رہے مگر قربان جائے ان کے اخلاق پر. لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم پر جو یہ سب کچھ سنتا رہا, سہتا رہا, پھر بھی ان کے لیے آدھی رات کو اڑ کر دعائیں کرتا رہا, ان کی کامیابی کے لیے رات دن تڑپتا رہا. محترم سامعین کرام, اطاعت کے جواب میں شفقت, عقیدت کے جواب میں محبت تو سب کر لیا کرتے ہیں, لیکن عداوت کے جواب میں شفقت, یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس کی تاریخ کے باب میں ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر و حدیث سیرت و تاریخ کی کتابوں کے صفحات کے ساتھ بھرے پڑے ہیں. آئیے کتب سیر کی اوراق کھولیں. رحمت للعالمین ایک مرتبہ مکہ میں سخت قحط پڑا, یہاں تک کہ لوگوں نے مردہ اور ہڈیا تک کھانی شروع کر دی. ابو سفیان جو ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا, ہر وقت اظہار ثانی میں پیش پیش رہتا تھا, آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے, یا محمد آپ تو شفقت و رحمت کا درس دیتے ہیں, آج آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, خدا سے دعا کیجئے بارش ہو جائے. آپ دعا کرتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے. یہ ہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو جانے دشمن تھے, ظالم تھے, مگر آپ ہمیشہ عداوت کے جواب میں شفقت اور رحمت ہی کی دعا کرتے رہے. اور فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی انتہا ہو جاتی ہے. آپ نے اعلان کر دیا, لا تصریب علیکم اليوم. علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ خطبے کے بعد آپ نے مجمعے کی طرف ایک نظر کی تو تمام کفار مکہ, تمام جبارین قریش آپ کے سامنے سہمے بیٹھے تھے. ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے پیشتر تھے, وہ بھی تھے جن کی زبان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں سے بادل برسایا کرتی تھی, وہ بھی تھے جن کی تیغ و سنان نے پھیکے قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی, وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, وہ بھی تھے جو بات کے وقت آپ کے ایریوں کو لہو لوہان کرتے تھے, وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سراب مدینہ کی دیواروں سے ٹکراتا تھا, وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھتے تھے اور کھینچا کرتے تھے اور آتش مہرے لگایا کرتے تھے, وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہیتے چچا کو شہید کیا تھا, کان کاٹے تھے, جگر کو چبایا تھا اور اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا, لا تصریب علیکم اليوم, تمہیں اپنی ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں, تمہارے قصوروں کا درگزر کرنے آیا ہوں. جاؤ ابو جہل کے کاروں سے کہہ دو, آمنا کا لال تمہیں قتال کی بھٹی میں جھونکنے نہیں آیا, الیوم یوم المحب, عبداللہ کا یتیم تمہیں اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے. جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی, جاؤ مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا, جاؤ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے, تمہارے سروں سے چادر نہیں چھینی جائے گی. آج بدلہ اور انتقام کا دن نہیں ہے, آج معافی کا دن ہے. یہ سیرت ہے, یہ اخلاق ہے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہمیشہ گالیوں کے جواب میں دعائیں اور عداوت کے جواب میں شفقت کا معاملہ کرتا رہا. مولا دو جہاں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم آج دارالعلوم اظہر ہند دیوبند کو ترچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور دارالعلوم کی تاریخ کو اکثر بھلایا جا رہا ہے, اس عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں فریسانی کے دوسرے مساہم درجہ عربی چہارم کے ایک طالب علم تبریز سپولوی کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ ہیں فریسانی کے دوسرے مساہم.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. عالی مقام جناب صدر محترم، حضرات اساتذہ اور معزز سامعین کرام، ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے اور ظلم و استبداد کی آندھیاں امن و آشتی کو خس و خاشات کی طرح اڑا لے جاتی ہے، تو ایسے موقع پر دم توڑتی ہوئی انسانیت کی بقا کے لیے ایک ایسا انقلاب رونما ہوتا ہے جس سے سیاحت ظلمت و تاریکی چھٹ جاتے ہیں. چنانچہ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد میں جب ہندی مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کے اضمحلال کا آغاز ہو گیا، جب ہندوستان میں مسلمانوں کا 700 سالہ حاکمانہ اقتدار عالم نظام میں آ کر دم توڑ دیا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے مٹھی بھر فوج نے سارے ہندوستان میں زلزلہ برپا کر دیا، جب اسلامی مدارس سے ایمان و یقین کی ضیا پاشی بند ہو چکی، جب اسلامی دشمن تحریک عیسائیت، شیعیت، ہندو مت ڈر سہم مسلمانوں کو اپنے دام تذیر فانس لینے کی منظم کوشش کر رہی تھی، جب بظاہر ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، جب اسلامی تعلیمات کے تحفظ و بقا، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت اور مسلمانوں کو اپنے دین پر جمائے رکھنے کا مسئلہ بڑا اہم اور سنگین ہو گیا تھا، ایسے نازک موڑ پر اکابر دارالعلوم دیوبند ادیان باطل کے مقابلے میں سینے تان کر کھڑے ہو گئے اور حریف کے سارے حملوں کا جواب دے کر ان کو شکست کی ذلت سے دوچار کیا. اپنے بے پناہ علمی صلاحیتوں اور اپنے بہادرانہ عزم و حوصلے، اپنے خلوص و للہیت اور شرافت جیسی ملکوتی صفات کے ذریعے اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا، اور اپنی حیات مستعار کی ہر حرکت و سکون سے اسلامی زندگی کے سوئے عملی نمونہ پیش کیا، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ایک منارہ نور قائم کر کے سوئے اسلامی فکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا. دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک تحریک بن گیا اور ہمدردان قوم کے سامنے مسلمانوں کی ملی زندگی کے بقا کے لیے ایک نئی راہ منکشف ہو گئی. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 6 ماہ بعد مدرسہ مظاہر العلوم قائم ہوا، پھر مدرسہ تھانہ بھون، مدرسہ اسلامی میرٹھ، مدرسہ اسلامی گلوٹھی، مدرسہ اسلامیہ دانا پور، مدرسہ شاہی مراد آباد، جامعہ مفتاح العلوم مئو، مدرسہ امدادیہ دربھنگہ، درجیے کے دینی مدارس کے قیام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے. یہی نہیں بلکہ ہر ایک مدرسے کے ذمہ داروں نے دارالعلوم دیوبند کو اپنا مرکز تسلیم کیا اور اپنے مدرسوں کی نگرانی دارالعلوم دیوبند کے سپرد کی اور دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کہنے اور ماننے کو فخر سمجھا. آخر ایشیا کے تمام مدارس و مکاتب نے دارالعلوم دیوبند سے علاج کیوں پسند کیا؟ آخر اسے ام المدارس کے لقب سے کیوں نوازا گیا؟ آخر ایشیا میں اس کی مرکزیت کیوں مسلم ہوئی؟ دارالعلوم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا جس کی بنا پر اسے اظہر ایشیا کہا جا رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دارالعلوم نے دنیا کو ایسی عظیم شخصیتیں عطا کی ہے جنہوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں علم سعی کی روشنی پہنچائی اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں تن من دھن کی بازی لگا دی. علامہ بن نوری نے ایک موقع پر فرمایا کہ بعض مدارس وہ ہے جن کی بنیاد فضلائے دارالعلوم دیوبند نے رکھی اور بعض ایسے ہیں جن کو فضلائے دارالعلوم اپنے مبارک ہاتھوں تدریس و اہتمام کی شکل میں چلا رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا دارالعلوم سے امتحانی رشتہ ہے. بہرحال یہ جامعہ دارالعلوم دیوبند ان تمام دینی مدارس کے لیے ام المدارس ہے جو سرزمین ہند کو منور کر رہے ہیں. میرے دوستو، اگر آج دارالعلوم کے ذریعے علمی تنظیم اور فکری اتحاد مفید اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے، اگر آج ہندوستانی مسلمانوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے، اگر آج دارالعلوم دیوبند ایک تعلیم دہ کے بجائے ام المدارس کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کسی گروہ یا فرقے کا نام نہیں، نہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہیں کوئی ایسا گروہ جو حق و ناحق میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہو، اور نہ بحث و مناظرے کی ٹیم ہے جو صرف خاص فرقے کی تردید کے لیے قائم کی گئی ہو، بلکہ دارالعلوم دیوبند قرآن و سنت کی اس تعبیر کا نام ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظم اور اسلاف امت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یہ اس علم ساری کا نام ہے جسے بزرگان دین نے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ سیرت و کردار کی اس خوشبو کا نام ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظم اور اسلاف امت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ عہد و عمل کا ایک کنے ہیں. میرے بزرگو، دارالعلوم دیوبند نے بر صغیر کی تاریخ میں ایک ایسے انمٹ نقوش قبض کیے ہیں اور ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں کہ وہ تاریخ کا عنوان اور سرنامہ بن گیا، اور مورخ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ جب بھی اسلامی ہند کو وجہ زوال کی تاریخ مرتب کرے تو دارالعلوم دیوبند کو ملت اسلامیہ کے مرکز کی حیثیت سے پیش کرے. کیونکہ برِ صغیر کی تاریخ سے معمولی دلچسپی رکھنے والا ہر شخص اس حقیقت کے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اب نئے دارالعلوم فکر و عمل کے ہر میدان میں قیادت و رہنمائی اعلیٰ کے منصب بلند پر فائز رہے۔ فکر و عمل کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو فضلہ دارالعلوم کی حیرت انگیز جد و جہد کا مرہون منت نہ ہو۔ علامہ رشید رضا مصری جب دیوبند تشریف لائے تو کھلے دل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس تسلیم کرتے ہوئے گویا ہوئے کہ اگر اس زمانے میں دارالعلوم کی توجہ علم حدیث کی طرف مبذول نہ ہوتی تو مشرق کے ممالک سے یہ علم ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ مصر، شام، عراق اور حجاز میں 10ویں صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری کے اوائل تک یہ علم ضعف کی آخری منزل تک پہنچ گیا تھا، اور اس سے بڑھ کر یوسف سیدی رفاعی تو یہاں تک کہہ گئے کہ اسلام پر اعتراضات کے دفیے کے لیے ہم جن جلیل القدر علماء کے محتاج ہیں، ہمیں ان میں سے حافظ ذہبی اور ابن حجر کے معیار کے علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ اس درجے کے علماء دارالعلوم دیوبند میں ہی موجود ہے۔ درسگاہیں اور مکاتب و مدارس دنیا میں بہت سے قائم ہوئے، دینی درسگاہوں کا کسی بھی دور میں فقدان نہیں ہوا، ہاں مراتب کا فرق ضرور ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو درجہ نبی کا ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو درجہ صحابی کو حاصل ہے وہ کسی بڑے سے بڑا ولی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح دن کے ان سرچشموں کے درمیان دارالعلوم دیوبند کو جو خصوصیات و امتیازات حاصل ہے وہ کسی دوسرے ادارے کو حاصل نہیں۔ میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند کو دوسرے مدارس پر افضلیت کیوں نہ حاصل ہو، جبکہ دیوبند قدرت ربانی کا ایک انعامی شاہکار ہے، اس کی رحمت کا ایک چھیٹا سر زمین دارالعلوم دیوبند پر پڑا تو ان خطۂ ارضی پر قال اللہ و قال رسول کی وانوار برسے کہ آج تک اس کی تجلیات و برکات ہندو پاکستان، افغانستان، ایران و عراق، شام و مصر، اردن، انڈونیشیا و ملیشیا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور افریقہ کے بر صغیر غرجیے کے دیار اسلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، بلکہ بلا تردد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین و تقوی کا سب سے بڑا ادارہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے۔ ہم نے مانا کہ جامع اظہر مصر کا بڑا مرکزی ادارہ ہے، لیکن دین کی گہرائی، تقوی و پرہیزگاری کی ورونقیں کہاں جو دارالعلوم دیوبند میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند کے نام سے جن علوم و فنون کی غمازی ہوتی ہے دارالعلوم اسے تعلیم دیتا ہے۔ دین علوم کی خدمات و اشاعت جتنی اس ادارے نے کی ہے دنیا کے سابق اور موجودہ کوئی بھی یونیورسٹیز کی نظر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ میرے دوستو، آخر میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک انگریز جاسوس جان پامر دارالعلوم دیوبند میں جاسوسی کرتے ہوئے اپنے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دیتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند سے بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی یہاں آئے تو نفع سے خالی نہیں۔ انگلستان میں اندھوں کا اسکول سنا تھا، مگر یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے تحریر عقلی دس کی شکل میں کفے دس پر اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ اکثروں نے میور نہیں ہے، ورنہ بکمال ذوق و شوق اس مدرسے کو دیکھتے اور طلبا کو انعام دیتے۔ میرے دوستو، دارالعلوم دیوبند کے وجود پر بر صغیر کے مسلمان جس قدر بھی فخر و مسرت کا اظہار کرے کم ہے۔ دارالعلوم کی تاریخ عہد حاضر میں مسلمانوں کے لیے جد و جہد کا روشن باب ہے۔ اس عظیم ادارے پر ایک طویل مدت گزر چکی ہے، مگر یہ آج بھی عالم اسلام کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ آج بھی لوگ اس کی اتباع کو فخر اور اس کے رہنمائی کو باعث نجات تصور کرتے ہیں۔ آج بھی دارالعلوم اور موجودہ محتمیم عالی مرتبہ الحاج حضرت مولانا ابو القاسم صاحب مدظل العالی کی قیادت و رہنمائی میں برابر ہمہ جہتی ترقی کر رہا ہے۔ آج بھی دارالعلوم کو مختلف داخلی و خارجی فتنوں کے سرکوبی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو حقیقت صاف طور پر نظر آتی ہے، یہ قدیم طرز کی ایک درسگاہی نہیں بلکہ در حقیقت احیاء اسلام اور قیام ملت کی ایک عظیم الشان تحریک ہے۔ آخر میں دست بدعا ہوں کہ خدا جل مجدہ اس علم و عمل کی گہوارے کو ترقیات سے نوازے اور تادر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، واضح رہے کہ آج کے تمام مساہمین اور مسابقے میں شریک طلباء کے لیے ہمارے مدرسے حاضر کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے 100 روپے بطور ہدیہ موصول ہوئے ہیں، فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ نیز ہمارے مدرسے کے محتمیم حضرت جناب الیاس بھائی نورگت صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے آج کے پروگرام میں تمام شریک طلباء کے لیے 100 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں، فجزاكم اللہ تعالی احسن الجزا. اور اس بات کو بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کا تعاون انجمن ہذا کو اور اس کے اراکین کو سار بر رہتا ہے. ہم دل کے نہا خانوں سے ان منتظمین حضرات کے ممنون ہیں. اللہ تعالی ان حضرات کے سایہ عاطفت کو ہم خردوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے اور ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. محترم حضرات, اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ فرع اول کے تیسرے مساہم ابو بکر ترک سری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. یہ طالب علم ہے عربی پنجم کے, یہ مساہم ہے فرع اول کے تیسرے نمبر کے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها النبي حدد المؤمنين على القتال, صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے, یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. معزز سامعین کرام, مہمانان عزام, میرے عزیز دوستو, آج کے اس باوقار جلسے کے اندر میرے تقریر کا موضوع سخن جہاد رسل حاضر ہے. جہاد رسل حاضر ایک ایسا ہماگر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی, ایک ہفتے کی داستان, ایک سال کا افسانہ, ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کے ذیل میں تلوار کی جھنکار بھی ہے, تو عزم و حوصلہ, جرأت اور بہادری کے تیز جھونکے بھی ہیں, ہماری فتح مندی, عروج و ترقی, شان و شوکت کا راز بھی ہے, اطاعت دین کا سودا دلگداز, عزت و سربلندی, ملک و ملت کا تحفظ اور قانون الہی کا نفاذ, اسلام کے رعب اور دبدبے کی تیز تین موجے بھی ہیں, جمہوریت کی دھجہ اڑانے کے لیے روح فرسا واقعات بھی. اس لیے آئیے آج میں حضرات کو سرزمین عرب کو وہ منظر دکھاتے چلوں جس میں جہاد کی فرضیت نازل ہوئی ہے, ان حالات کی نقاب کشائی کرتا چلوں جن حالات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا, جہاد کے ان فضائل عزر و ثواب کو سناتا چلوں جنہیں قرآن نے اعلان کیا ہے, پیغمبر نے تعلیم دی ہے اور محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے. میرا عزیز دوستو, ذرا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض ایک خدا کی عبادت کے تعمیر کیا تھا, اس میں ایک دو نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر صبح شام اس کی پوجا کی جاتی تھی, ہر خاندان, ہر قبیلہ, بلکہ ہر فرد کے لیے بت الگ الگ متعین تھا. بات بات پر مرنا, لڑنا, جھگڑنا, شراب نوشی, قمار بازی, ظلم و زیادتی کی ان کی تہذیب بن چکی تھی. غرض انسانیت, تباہی و بربادی کے دہانے گھڑی کپ کپا رہی تھی. رحمت خداوندی جوش میں آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر مبعوث فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا, سینکڑوں خدا کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی دعوت دی, تو تمام اہل عرب آپ کے مخالف ہو گئے, اپنے پرائے بن گئے, دو دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ لات و عزی کے پجاریوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب کو تنگ کر دیا. لاکھوں دیوی دیتا کے حامیوں نے دائیں حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے باوجود ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو سکا. رب کائنات کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا. جبرائیل امین جہاد کا پیغام لے کر نازل ہوئے. پس اعلان ہو گیا, بوتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, بوتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, جہاں پر کفر لکھا ہوا اسلام لکھ دینا. اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے, اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے, تو شاخ گل کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. برادران ملت, جہاد اتنا اونچا عمل ہے, جس قوم نے بھی جہاد کو اپنایا ہے انہیں عزت و سربلندی ملی, انہیں وقار ملا, ان کی شان و شوکت, رعب و دبدبے کا پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. جہاد مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے, جہاد مسلمانوں کو تحفظ دین اور شاعر اسلام کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے. ہاں ہاں, جہاد کامیابی کا راستہ ہے, جہاد انبیاء کی سنت ہے, جہاد صحابہ کا طریقہ ہے, جہاد اکابر اسلاف کی نہج ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جہاں بھی رہنا جذب جہاد کو مت چھوڑنا، جہاں بھی رہنا غیرت اسلام کو مت ٹھکرانا، جہاں بھی رہنا بزدل مت رہنا، جہاں بھی رہنا کفر شرک کو برداشت مت کرنا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق کا صورت طلوع ہو چکا ہے، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے، باطل میں دوام نہیں، باطل میں ٹھہراؤ نہیں، باطل میں شان نہیں، باطل میں عروج نہیں۔ ارے باطل تو کل بھی مٹتا تھا، آج بھی مٹتا ہے، قیامت تک مٹتا رہے گا۔ اسلام کے غیور فرزندو، جہاد اتنا اونچا عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابواب الجنت تحت الدلال الصوفی، جنت کے دروازے تلوار کے سائے میں ہے۔ اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغد وطن فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے راہ میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، جو اس حال سے دنیا سے چل بسا نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ اس کی نیت کی، وہ منافق اس دنیا سے مرے گا۔ دوستو جہاد اتنا اونچا عمل ہے جس کی حضور تمنا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ لو اتیت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تمنا یہ میں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد اتنا اونچا عمل ہے جس کے حضور تمنا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ہر محاذ پر، ہر محاذرے پر کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، ضرورت پڑی تو نیزے چلائے، ضرورت پڑی تو اپنے شہر آئے نوائیوں سے طوفان تندے سے اس کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو صحابہ کی تربیت اور اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار ہنی اور فولاد لشکر بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور ذرا صحابہ کی تعریف بھی اٹھاتے چلو، جب بھی نبی نے جہاد کا اعلان کیا ہے تمام صحابہ نکل کھڑے ہوئے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کوئی سوار تو کوئی پیدل شوق شہادت میں بے چین ہو کر جنت کے نشان راہ تلاش کر رہا ہے۔ جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ حضرت انصار صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ حضرت انصار صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں کود پڑیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوستو اس بات کو نہ بھولیے، جبکہ اصحاب نبی بھوکے پیاسے خندق کھودنے میں مصروف تھے، ان کے زبان پہ جاری تھا نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد سے وعدہ کیا ہے، ان کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی رہے گی ہم دشمن اسلام سے لڑتے رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہم، ہم مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہم، اگر جنگ میں اڑ جائیں گے کوہرام مچا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ، اس کے بعد ہم فریسانی کے تیسرے مصاحب صہیب ادناوی درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ فریسانی کے تیسرے مصاحب،
الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين معزز علماء کرام مشفق اساتذہ کرام مہمانان اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں آج کے اس متبرک اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہند کی آواز ہے اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو عزیز ساتھیوں یہ تو وقت کا ایک سوال ہے لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی اسے بولنے کا موقع کیوں ملا ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ اور خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا کیا اس بزم جنت نشا کو وہ دین یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی غلامی کے توق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا اے سرزمین ہند بتا تجھے کس نے آزاد کرایا علم حریت کس نے بلند کیا تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی گوہر کون ہے مولانا حفظ الرحمن سیہاروی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہم اجمعین کون ہے یہ سب کے سب کون ہے ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہے ہمارے ہی آبا و اجداد تو ہے جنہوں نے ہندوستان کے ماضی حال اور مستقبل کو سنوارا ہے سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو پھر بھی آج ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا دور حاضر کے نوجوانوں سرزمین ہند کی پکار سنو ہاں ہاں مجھے یاد ہے تمہارے ہی اسلاف و اکابر نے مجھے عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے میری گردن سے توق غلامی کو اتارا ہے تمہارے ہی آبا و اجداد نے مجھے جنت نشاں بنایا ہے لال قلعے کی عظمت دی ہے قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے تمہارے ہی شہنشاہوں نے میرے سینے گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو تم سلطان ٹیپو کی اولاد ہو مگر تم میں وہ جرأت و بصارت نہیں تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں وہ جذبے اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں وہ خلوص للہیت کی فراوانی نہیں تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں وہ خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں تم ابوالکلام آزاد کے نو نہال ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں تم عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طلاقت نہیں تو پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے تمہیں عزت اور سربلندی کیسے مل سکتی ہے حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے مسلمانوں تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا فاروق اعظم اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی للکار کو پسے پشت ڈال دیا تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے برادران اسلام آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرا عرب میں ہلچل مچا دی تھی وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدعوں کو نجوم ہدایت بنا کر انہیں قیصر و کسرا کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے صحابہ کرام کو دنیا کا قائد و رہبر بنا بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا شہ سوار بنا دیا تھا. وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کی تھی, جن کی صدائے تکبیر سے دشت و جبل بھی گونج اٹھے تھے, جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا تھا. اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, وہ ایمان کی طاقت تھی, وہ آسمانی قانون تھا, وہ ربانی دستور تھا, وہ قرآن کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کرشمہ تھا. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی, ایمان کامل اور توحید خالص سے ان کا دل معمور تھا, انابت اللہ ان کا شیوا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھی. تبھی تو رفتار زمانہ ان کی ہمجولی اور گفتار وقت ان کا ہم آہنگ اور ہم خیال تھا. اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی ادا سے پیدا. برادران اسلام, یہ حق کے متوالے قدم قدم پر جمتے رہے, ارتقاء عروج کے منازل طے کرتے رہے. آپ اسلام کے ابتدائی زمانے کو دیکھیے, ایک طرف مشرکین مکہ سے لڑائیاں اور منافقین مدینہ کی ریشہ دوانیاں تھی, تو دوسری طرف یہود و نصارہ کی خفیہ سرگرمیاں اور قیصر و کسریٰ کی دھمکیاں مل رہی تھی, مگر اس کے باوجود صحابہ کرام آگے بڑھتے رہے, دشمنوں کو شکست فاش دیتے رہے, قیصر و کسریٰ کی سلطنت کے پرخچے اڑا دیے, یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار اور مشرکین مکہ کو ہزیمت سے دوچار کیا, اور فتح و نصرت کا عالم لہراتے ہوئے افریقہ کے صحرا و بیابانوں اور اندلس کے پہاڑوں تک جا پہنچے. برادران اسلام, آج معزز سامعین کرام, آج اسلامی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے ہندوستانی مسلمانوں, اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, مگر تبدیلی یورپ کی تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہیں ہوگی, بلکہ اسی تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانۂ جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا, جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ کرام کا لقب عطا کیا تھا, جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نشاور کرا دیا تھا. آج ہمیں اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا, بندگی و سر اب گندگی کے وعدے کو کم حق کو نبھانا ہوگا, علم و عمل, طاعت و محبت اور خلوص و تقوی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. صدیق اکبر کا خلوص, فاروق اعظم کا جلال, عثمان غنی کا زہد و ایثار, علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جرأت و بہادری کو اپنانا ہوگا. ہادی سبل, سید الرسل, شفیع الامم, خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. مسلمانوں, تم ایک انقلابی امت ہو, تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے, آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو. اٹھو, قرآن کو پکڑو, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو, اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو, تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا, تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے. آؤ, خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں, ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے. اٹھ اب کہ بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ اب کہ بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. محترم حضرات, ہمارے تمام مساہمین کے لیے فیضل بھائی رویج راہ کی طرف سے 500 روپے مشترکہ طور پر موصول ہوئے ہیں. نیز مدرسہ حاضہ کے ایک استاد حدیث حضرت مولانا جنید صاحب کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے. نیز ناظم مدرسہ مولانا سہیل صاحب شاہوی کی طرف سے 600 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا, اللہ تعالی ان حضرات کی عطیات کو قبول فرمائے, ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے. محترم حضرات, اس کے بعد حالات کے تناظر میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. درج عربی دوم کے ایک طالب علم شکیل بھاگلپوری کو کہ وہ حالات کے تناظر میں اپنا منظوم کلام پیش کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. وہ جن کے یہاں مظلوموں کی فریاد کا کچھ دستور نہیں. وہ جن کے یہاں مظلوموں کی فریاد کا کچھ دستور نہیں. ارباب وطن کو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ارباب وطن کو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ارباب وطن کو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ارباب وطن کو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ہے ظلم و جفا کے بندوں کا دل درد سے کچھ معمور نہیں. ہے ظلم و جفا کے بندوں کا دل درد سے کچھ معمور نہیں. ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہم لوگ تمہارے تاج نگی سے شاد نہیں مسرور نہیں. ہم لوگ تمہارے تاج نگی سے شاد نہیں مسرور نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں. ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں. جو تم نے قیامت برپا کی
جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, قدرت کی جبھی پر بل آئے, انجام تمہارا دور نہیں, قدرت کی جبھی پر بل آئے, انجام تمہارا دور نہیں. ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں, ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں, ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں, ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں, ہم لوگ تمہارے تاج و نگین سے شاد نہیں مسرور نہیں, ہم لوگ تمہارے تاج و نگین سے شاد نہیں مسرور نہیں, ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں, ہے تم کو خیال اتنا شاید ہمارا کوئی نہیں, ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں, ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, جو تم نے قیامت برپا کی, جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے, قدرت کی جبھی پر بل آئے, انجام تمہارا دور نہیں, قدرت کی جبھی پر بل آئے, انجام تمہارا دور نہیں, چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہیں ہم, باقی ہے ابھی آہوں میں اثر, چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہیں ہم, باقی ہے ابھی آہوں میں اثر, چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہیں ہم, باقی ہے ابھی آہوں میں اثر, چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہیں ہم, باقی ہے ابھی آہوں میں اثر,
سمجھے ہو ہمیں مجبور بہت ہم اتنے مگر مجبور نہیں سمجھے ہو ہمیں مجبور بہت ہم اتنے مگر مجبور نہیں ارباب ستم اتنا تو سنو بےچین دلوں کی آہیں نہ لو ارباب ستم اتنا تو سنو بےچین دلوں کی آہیں نہ لو ارباب وطن اتنا تو سنو بےچین دلوں کی آہیں نہ لو ارباب وطن اتنا تو سنو بےچین دلوں کی آہیں نہ لو وہ تاج تمہارا خون کے نہ دے سنتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں وہ تاج تمہارا خون کے نہ دے سنتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں گولا کی گرے بجلی ہم پر گو ظلم ستم حد سے گزرے گولا کی گرے بجلی ہم پر گو ظلم ستم حد سے گزرے گولا کی گرے بجلی ہم پر گو ظلم ستم حد سے گزرے گولا کی گرے بجلی ہم پر گو ظلم ستم حد سے گزرے ہے جان کشی منظور مگر ایمان کشی منظور نہیں ہے جان کشی منظور مگر ایمان کشی منظور نہیں ہے ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے ہر ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے ہر ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے ہر ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے کل نور سحر پیدا ہوگا گر آج سحر کا نور نہیں کل نور سحر پیدا ہوگا گر آج سحر کا نور نہیں بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں
مکرمی صاحب نے ہم بہت دیر سے جس گلی کے منتظر تھے وہ گلی اب ہوتی ہے جیسے میرے مراد گجرات سے قدیم و تعلیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیر کے مؤخر استاد حدیث فقیہ وقت قاضی شریعت خطیب شیری بیان حضرت الاستاد حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سملکی ادام اللہ دلہ علینا و اطال اللہ بقاءہ فینا کی شخصیت گرامی کو ہم ہمارے درمیان موجود پا رہے ہیں ہم حضرت والا کے تہ دل سے ممنون ہیں کہ کثیر مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی فجزاک اللہ خیرا ہم بارگاہ یسری میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سائے عاقبت کو ہم پرکوں کے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے فجزاک اللہ محسن جزا محترم حضرات ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں چنانچہ فن اول کی چوتھے مٹھائی درجہ عربی اول کے ایک طالب علم توفیق چمپانوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وائیں اور سیرت رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کریں
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوديت في سبيل الله وما يؤذى أحد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی رعنائی. معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و زور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے. ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن عرضی ماتم کا دبنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرو تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تندو تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. غرض یہ کہ انسان وحشی و درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی، کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے تھا. جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات اقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس کا بھی تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی، اسے کیوں کر صبروشی کے بائی حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندھیاں چلنے لگی، بغض و عداوت کے تیروں تار گھٹائیں چھانے لگی، نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، سلابت و سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا. یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری و اظہار ثانی میں مشغول ہو گئے اور ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے اور ان کی پاکیزہ و صاف و جذبات کو اپنی تقریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا. ایک طرف تنہا کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف ساری شیطانی چیلے اور تاغوتی لشکر تھے. یہ بدبات ان کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ہمادم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی کہ آپ کو کس کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے. حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اس سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بھلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنی بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی، حد ہو گئی انسانیت قصاصت و رضالت کی، احسان فراموشی اور حق فراموشی کی. اور لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و کمرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا.
اور جائشد افسوس و متا میں حیرت و تاسف ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا اس محسن اعظم و مشفق بانی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کر رہی ہے، اور آپ کی بابرکت و مقدسات کو متعون و مقذوف کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے. ایسے وقت میں ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ ساری کا مداوعہ پہ ہم کریں، اور ان کی دریدہ دہنی کا دندا شکن جواب دیں، اور مادہ پرست اور کور چشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور حبر کامل نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے، انسانیت پر کیسے کیسے عظیم شان احسانات و انعامات فرمائے ہیں. آج ان خوش اچین اور احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ان کا تعلق روحانیت سے ہے، تو اے نیچریت کے پجاریوں اور مادیت کے پرستاروں بتاؤ جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستان وہ کون تھا، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کے زد پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شری سخن شری زباں وہ کون تھا. بتاؤ اس قضا نصیب اور حرمان زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی، تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخاری کس نے کی، مساوات کا عالم کس نے بلند کیا، بتانے رنگ خوں پر تیشہ کس نے چلایا، حکومت کی جہانگیری کی بنا کس نے ڈالی، سنگباروں کی ہدایت کے لیے کون تڑپا، اپنے قاتل کی جا بخشی کس نے کی، اور دشمن اعظم کے گھر کو دارالامن کس نے بنایا. بتاؤ اے ظالمو بتاؤ خاموش کیوں ہو، ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. سنو تاریخ شہادت دیتی ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی، آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوخ کیا جا سکے. دوسرے تمام انسان آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں، نہ کہ خود اس کو وجود میں لانے والے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.
زمین شرکائے مسابقہ کے لیے ہمارے لازی اعلیٰ حافظ ابراہیم صاحب نرگس دامت برکات ان کی طرف سے 2000 روپے مشترکہ طور پر موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ احسن الجزا. نیز ہمارے صدر مدرس حضرت مولانا مجاہد صاحب دامت برکات ان کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. محترم حضرات ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، چنانچہ پہلے تاریخ کے چوتھے مطابق جلدی عربی شخصوں کے ایک طالب علم زبیر ستارہ کا نام پیش کرتے ہیں جو آئیں اور حالات کے تناظر میں اپنی تقریر پیش کریں.
الحمد للہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد. نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، مزہ آتا ہے تم کو حکمراں خدا بیزار محفل میں. زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ، زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ، خوش الہانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ. پسند آتا ہے تم کو خمدر یوروپ پر جبی کرنا، پسند آتا ہے تم کو خمدر یوروپ پر جبی کرنا، تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا خانہ. حضرات اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، جب 3 مارچ 1924 سے قبل اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمارے مسلم حکمرانوں کی زندگی کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی بڑا شاندار اور پروقار نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف ہمیں خلفائے اربعہ جیسے جانباز سپہ سالار ملتے ہیں تو دوسری طرف ایرانی تاج شاہی کو اسلام کے قدموں میں ڈال دینے والا سعد بن وقاص نظر آتا ہے. اگر ایک طرف سربراہ اندلس راجا رادک کو جہنم رسید کرنے والا طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نذیر جیسے شیر ببر ملیں گے تو دوسری طرف سرخیل سندھ راجا داہر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے والا محمد بن قاسم نظر آتا ہے. اگر ایک طرف جے پال کے ایوان میں زلزلہ برپا کرنے والا محمود غزنوی ملے گا تو دوسری طرف 551 میں صلیبیوں کا سر توڑنے والے نور الدین زنگی کی شخصیت نمایاں ہے. اگر ایک طرف 398 میں راجہ آنند پال کی کھوپڑی اڑانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو دوسری طرف راجہ داہر کی آنکھوں میں آگ ڈالنے والا محمد بن قاسم ہے. اگر ایک طرف میسور کی دھرتی میں جامع شہادت نوش کرنے والا خوددار سلطان ٹیپو ہے تو دوسری طرف بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا خلافت عثمانیہ کا آخری اور غیرت مند خلیفہ عبد الحمید ہے. غرض یہ کہ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو حق پرست حکمرانوں کی ایک جماعت نے ہر دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ مردانہ وار سر بکف کفن ہردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور خیل باطل کو چکنا چور کر دیا، جس کے نتیجے میں بدر کا میدان، احد کی پہاڑی، خندق کی لڑائی اور آتش کدہ ایران ہمارے قبضے میں رہا. اندلس کی سرزمی، فرانس کا مارکا اور بھروچ کی زمین کے تنہا ہم مالک رہے. بھاکنا کی گلی، افریقہ کے جنگلات اور ہندوستان کا سابق صوبہ پیشاور ہمارے زیر حکومت رہا. مصر سے ایشیائی کوچک تک، فارس سے اسکندریہ تک اور خراسان سے آذربائیجان تک اسلامی جھنڈا ہم نے لہرایا، کیونکہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تر سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیگ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. محترم سامعین اکرام، یہ تھے ہمارے مسلم حکمراں اور یہ تھی ہماری کامیابیاں. مگر جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ منتشر ہوا تو دنیا اسلام میں کہیں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا انگریزوں کا وفادار نظر آیا، تو کہیں جمال عبد الناصر جیسا مغرب کا حاشیہ بردار نظر آیا، کہیں شریف مکہ جیسا عیاش اور بزدل حکمراں بن کر چمکا، تو کہیں احمد سکانوکی جیسا مغرب کا ترجمان پیدا ہوا، کہیں شہنشاہ سعودی اور امیر کویت جیسے مغرب کے پرستار کو دیکھا، تو کہیں امریکی صدر کو نمستے کرنے والا مشرف جیسا لا مذہب حکمراں نظر آیا. کون مشرف اور کون حکمراں؟ ارے وہ مشرف جس نے اسلامی ملک کے خلاف امریکہ کو اپنا واجب الاحترام آقا تسلیم کر لیا، وہ حکمراں جو انگلستان اور امریکہ کا وظیفہ خوار ہے، وہ شاہ عرب جو مسیح سرداروں کی تصویروں کو اپنے سینوں سے لگاتا ہو، وہ سلطنت اسلامیہ کا سربراہ جو امریکہ کی غلامی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہو، وہ بادشاہی جو جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو داخل کر کے فرمان رسول اخرج الیہود والنصارہ من جزیرہ العرب کی توہین کرتا ہو. محترم سامعین اکرام، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، جہاں ایک طرف سرداری کے اولاد عید کی خوشیاں لوٹ رہی تھی، وہی افغانی مسلم خواتین کے سہاگ کو اجاڑا جا رہا تھا، جہاں ایک طرف حکمران عرب چین و آرام کے بستر پر بیٹھ کر عیاشی کو اپنے گلے لگا رہے تھے، وہی افغانستان کے یتیم بچوں کو ممتا کی آنچل سے محروم کیا جا رہا تھا، جہاں ایک طرف مسلم ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی چادریں تار تار کی جا رہی تھی، وہی لیڈران عرب شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر دشمنوں کی افطار پارٹی میں شریک ہو رہے تھے. ذرا کوئی ان حکمرانوں سے پوچھے کہ اے لیڈران عرب، بتاؤ کس ممتا کی آنچل میں جا کر وہ بچے ماں کا آشیرواد لے گے جن کی ماں اور باپ کو تمہاری نظروں کے سامنے امریکی بمباری نے زیر زمین دفن کر کے رکھ دیا. بتاؤ اے امریکہ کے سمجھدار سپوتوں، کس قدر روح فرسا ہوگا وہ منظر جب ایک جوان بھائی اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائیوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے قبرستان گیا ہوگا. وہ نوجوان دوشی ضائع کس پر ناز و نخرہ کریں گی جن کو امریکی مظالم نے بیوہ بنا کر رکھ دیا، جس کا نقشہ یہ ہے کہ گولیاں چلتی ہیں کھل جاتے ہیں توپوں کے دہن، بم برستے ہیں اجڑتا ہے محبت کا چمن، کانپ اڑتی ہے جبینوں پر محبت کی کرن، زندگی بنتی ہے ایک لاش بے گورو کفن. کتنے بچوں کی بلکنے کی صدا آتی ہے، کتنی ماؤں کے سسکنے کی ندا آتی ہے، بتائے بزدل حکمراں قیامت میں تجھے حساب دینا ہوگا یا نہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. محترم سامعین اکرام، بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج دشمن ہماری لاشوں پر بیٹھ کر فتح و کامرانی کا جشن منا رہا ہے اور ہمارا حکمراں اس کی تعریف کر رہا ہے. آج ہمارے مجاہدین کے سروں کے سودے بازی ہو رہی ہے اور ہمارا ہی فرد اس کا خریدار بن رہا ہے. آج ہمارے ہی خونوں سے رنگ ریلیاں منائی جا رہی ہے اور ہمارا حکمراں چین و آرام کے بستر پر بیٹھ کر بربادی ملت اور پامال اسلام کا خونی تماشا دیکھ رہا ہے. آج ہمارے دشمنوں کی نگاہیں خانہ کعبہ، بیت المقصد اور مسجد نبوی پر ٹکی ہوئی ہے اور ہمارا حکمراں خانہ کعبہ کے بجائے وائٹ ہاؤس کے طواف اور امریکی صدر کے دروازے پر جبھی خم کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے. تمنا ہے کہ کوئی راہ پر ان کو لگا دیتا، تمنا ہے کہ کوئی راہ پر ان کو لگا دیتا، کوئی آوار گانے دہر کو منزل بتا دیتا. زمین پر پھیل جاتے اہل دل گھر میں سفر ہو کر، زمین پر پھیل جاتے اہل دل گھر میں سفر ہو کر کوئی اس قافلے کو خواب غفلت سے جگا دیتا. محترم سامعین اکرام، مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور بزدلانہ طرز عمل کی وجہ سے یہود و نصارا نے پورے جزیرہ عرب میں اپنا تسلط قائم کر لیا ہے. بیت اللہ سے 54 میل فاصلے پر طائف میں اس کی فوج موجود ہے، 45 میل دور جدہ میں اس کی فوج کا ٹھکانہ ہے. کویت میں 34 جنگی طیارے اپنے فوجیوں کے ساتھ اسرائیل کے تعاون کے لیے موجود ہے. قطر میں دیکھو وہاں اس کی فوج، عمان میں دیکھو وہاں اس کی فوج، بحرین میں دیکھو وہاں اس کی فوج، ترکی میں دیکھو وہاں اس کی فوج. اب کس چیز کا انتظام ہے؟ حکمرانوں، دین کی حفاظت و سیانت تمہارا فریضہ ہے. ماں اور بہنوں کی عصمت کی چادروں کو تار تار ہونے سے بچانا وقت کا تقاضا ہے. بیت اللہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. بیت المقدس کی بازیابی تمہارا ایمان ہے اور یہود و نصارہ کا اسلام دشمنی کا جواب دینا تمہارا ایمان ہے. تم نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچلنے اور ظلم و استبداد کو مٹا کر عدل و مساوات کو فروغ دینے کے لیے عظیم الشان کوششیں کی، پھر یہ لئے تو لعل کیوں، یہ چوں چرا کیسا، یہ پسو پیش کس وجہ سے؟ یاد رکھنا، صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر صداقت پر جان دینے کی طرف نہ ہو، باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود اگر باطل سے ٹکرانے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ ایمان کامل نہیں، وہ ہمت و جوامت بھی مکمل نہیں، جس زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں، وہ بے حس و حرکت لاش کے مانند ہے، جس کشتی میں سمندر کے ٹھپیروں اور بحر کی موجوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، اس کا ساحل پر پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں. یاد رکھنا، تمہیں امریکی اور بش کے ہر فرمان پر آمنتو آمنتو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیزی کو روک سکتی ہے، تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ تلوار ہے جس میں ہر تلوار کو کاٹنے کی صلاحیت موجود ہے. اس لیے غفلت کی چادر اتار کر عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، لال دوپٹہ اتار کر سب سے کفن باندھو، جبے اور چوغے کو حرام کر کے ہمت و جوامردی کا لباس پہنو، چین و آرام کے بستر کو چھوڑ کر پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ جب موسیٰ کی رب کے سامنے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے فرعون کو جھکنا پڑا، باشندگان مکہ کے ہمت و حوصلے کے سامنے ابرہا کا لشکر ہبا ام منصورہ ہو گیا، اور باطل میں اور ماضی میں دنیا کی تمام سپر طاقتوں کو تمہارے سامنے سرنگو ہونا پڑا، تو پھر یہ اسرائیل اور امریکہ کیا ہے؟ اٹھو اور فتح و نصرت کے نقارے بجاتے ہوئے ظالمانہ و جابرانہ نظام حکومت کو زیر و زبر کرو، کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سرد کر لو امریکہ کی طاقتوں کو اور روک لگا دو مخالفوں کی راہ پر، اور یہ اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
محترم مولانا سلیمان صاحب دیسائی کی طرف سے زمین چھوڑا گیا، مسابقہ کو 500 روپے بطور حجیہ موصول ہوئے ہیں، نیز رفیق بھائی تکوزا والے کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، آکر کے والد ماجد کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیات کو کیسے قبول کرتے ہیں. محترم حضرات، اب ہمارا پروگرام بہت جلد قریب ختم ہے، بس ہمارے صرف 4 مساکین باقی ہیں، چنانچہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ پڑے اول کے 5 مساکین درجہ عربی اول کے طالب علم عبدالرزاق علی علی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور سیرت کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کریں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اسٹیٹ پر جلوہ افروز حضرات اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لبکشاہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کوئی سب سے دنیا میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کہا، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامانی۔ میں جتنے بھی دعوے کروں، میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ذکر کروں گا، میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنے بھی دعوے کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاصل ہے، ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں، اس تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا یہ احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لغت سارے پیچھے رہ گئی، بلاغت و فصاحت پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا، یوں تو آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد یار بھی آیا جو صرف آنے ہی کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ ٹھہرا تو ٹھہرتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے دوستو، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے سمندر کے گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے وہ مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیے، ابو بکر نے میرے نبی کی سیرت کے سمندر کے آتے سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو باطل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا ذوالنورین بن گیا، علی نے غوطہ لگایا حیدر کرہ ذوالنورین بن گیا، علی نے غوطہ لگایا حیدر کرہ اللہ غالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو اسرائے مبشرہ میں سے بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو فقیہ اعظم بن گیا، ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو حافظ حدیث بن گیا، حنظلہ نے غوطہ لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا، حمشاہ کے بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو، اگر قاسم نانوت نے میرے نبی کے آتے سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کے ذمن میں گفتگو کروں۔ ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا خدا اور اس پر نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں آج میں نبی کی وہ شان سناؤں جو خدا نے اور اس پر بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا، لیکن قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اے بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹے سن لے، بس صرف اتنی سی ہے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ سجایا جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی، بیٹے محمد کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے۔ یہی تو معنی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے باپ کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیری گفتار کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو نہیں اونچا کیا، بلکہ تیرے ساتھ جو بھی ملا اسے بھی ہم نے اونچا کر دیا۔ دیکھیے بلال پہلے صرف ایک حبشی غلام تھا، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، ایسا اونچا ہوا، چلتا مکہ میں ہے اور اس کے پاؤں کے آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو،
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اما نبی کی شان بیان کرو، اما نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا قرآن کھولو، اس کے ہر ہر صفحے پر ان کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح، میں اسے قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن نبی کے تعارف بیان کر، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، آگے آئیے، جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی قرآن نے وہ ضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن نے وہ لیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا، جب میرے نبی کے خوشی کی باری آئی قرآن نے مبشرن کہا، جب میرے نبی کے قیادت کی باری آئی قرآن نے نذیرن کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، جب میرے نبی کی جانشینوں کی باری آئی قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، جب میرے نبی کی اپنی باری آئی قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میرے نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی ضیاء پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا سب ناز ٹوٹ پھوٹ گئے، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس کے بعد پریشانی کے پانچویں مساکم درجہ عربی شخصوں کے طالب علم زاہد کرن کا نام پیش کرتے ہیں کہ وائے اور اپنی تقریر پیش کر، پریشانی کے پانچویں مساکم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العظيم۔ معزز السامعين الكرام، قابل قدر مہمانان عظام، دستور ہند میں آرٹیکل 30 کے روح سے مسلمانوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا نظم و نسق چلانے کا حق حاصل ہونے کے باوجود اسلامی نظام قائم کرنے کے باوجود متعدد خارجی مسائل کا سامنا ہے، چنانچہ مدارس اسلامیہ کے حوالے سے تمام تر تاریخی اداروں حقائق سے منہ موڑ کر دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، باغیانہ مزاج رکھنے کا الزام لگا کر آئے دن حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے اور اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، عربی مدارس کو بند کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کا بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ جو ملک کی سالمیت اور اس کی جو ملک کے لیے سالمیت اور اس کی قوم جہتی کی پہچان ہے انہیں ملک کے لیے خطرہ بتلایا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ نائب وزیر اعظم ایل کے ادوانی نے وزارتی رپورٹ کو بنیاد بنا کر دینی مدارس کو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مدارس کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ملکی سالمیت کو آنچ آتی ہے تو دوسری طرف مرکزی حکومت کو اس سے سخت تشویش لاحق ہو گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کا یہ بیان کہ دینی مدارس کے تئیں ادوانی جی کی رائے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ملک کے غداروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا بھگوا کرن کرنے کی ناپاک کوشش وشو ہندو پریشد کی سرگرمیاں، بجرنگ دل کا 30 لاکھ تربیت دینے کا ناپاک منصوبہ، مثالی ملک پر ہندوتو تھوپنے کا مذموم عزم، شیو سینا کے گنڈوں راجدنوں کی ہر قسم کی دہشت گردی، کیا ملک کی سالمیت اور قوم یکجہتی کی پہچان ہے؟ مراد آباد میں اقلیتوں کا بہیمانہ قتل کرنے والے کون تھے؟ سرزمین کانپور میں آگ و خون کی ہولی کھیلنے والے کون تھے؟ متھرا میں اقلیتی افراد کی لاشوں کو جلانے والے کون تھے؟ احمد آباد میں ہزاروں نوجوان، بوڑھے، معصوم بچے، بچیاں تک کو موت کی نیند سنانے والے کون تھے؟ کیا ملت کے غمخوار تھے یا ملک کے وفادار تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ملک میں فرقہ ورانہ فساد برکانے والے اور قومی یکجہتی کو مجروح کرنے والے افراد تھے۔ ملک کی سالمیت اور اس کی گنگا جمنی تہذیب کو فنا کرنے والے حکومت ہند کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج مدارس اسلامیہ کو قومی و ملی سالمیت کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے، ورنہ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے باہمی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ میں اپنی خدمات اور کارناموں کے گہرے نقوش ثبت کیے ہیں اور ملک کو امن امان اور صلح آستی کے معمار فراہم کیے ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ نے امام انقلاب شاہ ولی اللہ صاحب، محدث دہلوی، محدث جلیل شاہ عبدالعزیز، شہید بالا کوٹ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، قائد حریت حضرت مولانا عبدالحی بوٹانوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قائد انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم مجاہد آزادی حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، غازی ہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، زعیم خلافت حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد جلیل حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مقدم جو ملت اسلامیہ ہند کی آبرو سمائے وطن کے لیے آفتاب و مہتاب اور جہاد آزادی کے لیے قافلہ سالار تھے، ان سب کی ساخت و پردہ کہاں ہوئی؟ ان میں شوق جہاد، جوش انقلاب اور آزادی وطن کے لیے جان ساری کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ انہی مدارس اسلامیہ اور ان سے متعلق علماء کرام کا تو فیض ہے، لیکن افسوس کہ مدارس جو امن آستی کا گہوارہ، علم و آگہی کا مینارہ، جمہوری روایات اور ہم آہنگی کے حوالے سے تاریخ کا عظیم شہپارہ ہے، دشمنان اسلام اور فستائی طاقتوں کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہے ہیں۔ حکومت کے زیر سایہ کبھی مدارس و مکاتب میں ہندو دھرم کے خلاف سازش رچنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو کبھی ملی منوہر جوشی جیسا بیمار جان انسان مدارس و مکاتب کے نصاب و نظام کے خلاف رائے زنی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کبھی یہ کہہ کر مدارس کو شکنجے میں کسا جا رہا ہے کہ وشو ہندو پریشد مدارس و مکاتب کے خلاف خود کاروائی کرے گی، اور کبھی اکثریتی فرقے کو مدارس کے خلاف یوں ابھارا جا رہا ہے کہ مدارس کی تعداد میں اضافہ ہندوستان میں اسلامی کرن کا حصہ ہے، اور ابھی حال ہی میں آسام کے وزیر اعلیٰ پر مرکزی حکومت نے دباؤ ڈالا کہ آسام کے ان موجودہ مدارس کی تلاشی لی جاوے جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ ان مدارس میں ملک کے دشمن عناصر پنپ رہے ہیں۔ حکومت کی ناپاک سازش صرف آسام اور سرحد پہ واقع دینی مدارس کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے ہزاروں مدارس اس وقت حکومت کے نشانے پر ہے۔ یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ کبھی نجت العلماء لکھنؤ پر چھاپا ماری ہوتی ہے تو کبھی مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، بہار اور بنگال کے مدارس کی تلاشی لی جا رہی ہے تو کبھی دارالعلوم دیوبند جس کا قیامی وطن پرستی سے شروع ہوا اسے دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر کہا جا رہا ہے تو کبھی امن آشتی کا گہوارہ مظاہر علم سہارنپور پر چھاپا مار کر ان کی قدیم روایتی کردار کو مجروع و مشتبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک میں چل رہے ہزاروں دینی مدارس کے ذریعے جہادی فوج تیار کرنے کا الزام بھی انہی کے سر تھوپا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حکومت کے زیر سایہ مدارس و مکاتب کے خلاف بحث کرائے جانے کے شوشے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر ہندوستانی عوام یہ چاہتے ہیں کہ گودرا جیسا سہا مزید برپا نہ ہو تو انہیں ان مدارس کو بند کرنا ہوگا جن میں ودیشی پیسے بٹور کر آتنکوادیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اہل مدارس قومی خواندگی کی توسیع و اشاعت میں حکومت کے ساتھ گرا کر رول نبھا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھائے جا رہے ہیں، ان کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، مدارس اسلامیہ کو حکومت کے شکنجے میں کسنے کی گہری سازشیں کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سب ایسے بنیادی سوالات ہیں جو اپنا تفصیلی جوابات چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دراصل ان فرقہ پرست عناصر کو معلوم ہے کہ انہیں مدارس کے ذریعے سے ملک میں اسلام کی شناخت تباہ کی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مدارس سے ہی ہندوستان میں اردو زبان کو باقی رکھا ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انہیں مدارس اسلامیہ نے مسلمانوں کو اعلیٰ شخصیت عطا کی، ایسی شخصیت ہے جو اسلام کی دفاع میں ہمیشہ سینہ سپر رہی، ایسی شخصیت ہے جس کے علم عمل سے ملک فیضیاب رہا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں مدارس اسلامیہ کے علماء و طلباء نے ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دی، اور شاید اسی جرم کی سزا دینے کے لیے حکومت اور اس کے زیر تنظیم میں بے چین و بے قرار ہے۔ ملک کے غداروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت اور اس کے اہلکاروں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ہی دہشت گردی کو ہوا مل رہی ہے، جنونی جنگی نسل تیار کی جا رہی ہے، کوڑ پام انسانوں کے کھیت تیار ہو رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ناتھو رام گوڈ سے کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، آر ایس ایس جس کے کار سیوکوں نے بابا قوم گاندھی جی کا قتل کیا تھا، وی ایس پی جس نے پارلیمنٹ کے سامنے مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن کریم کو نظر آتش کیا تھا کہ یہ سب کے سب مدرسے کے طلبا تھے، بابری مسجد کو شہید کرنے والے ادوانی، ملی منوہر جوشی، اوما بھارتی، پروین توگڑیا، نریندر مودی اور ہزاروں دوسرے سیاہ کار لوگ کہ سب کے سب مدرسے کے طالب علم تھے، نہیں نہیں بلکہ یہ تمہاری ناپاک ذہنیت کی اپجے ہے، یہ لوگ کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے بلکہ تمہاری ناپاک ذہنیت کی اپجے ہے۔ بہرحال مدارس پر جو وقت آیا ہوا ہے اس صورتحال میں معاذ لفظی احتجاج اور انصاف کی دعائی دینے سے زیادہ ایک منصوبہ بند حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر تم مدارس کا تحفظ چاہتے ہو تو عام چھوٹے موٹے فروعی اختلافات کو مٹانے ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پر آ کر اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس وقت ہر محاذ پر مدارس اسلامیہ کو حکومت کے شکنجے میں کسنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس سازش کو توڑنے کے لیے اگر آج بھی متحد نہیں ہوئے تو تاریخ شاید کبھی دوسرا موقع نہ دے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام اہل مدارس ایک وفاق بنائے، اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ سیاسی اور سرکاری سطح پر ہونے والے حملوں اور پروپیگنڈوں کا مؤثر جواب دے۔ مدارس کے تئیں نفرت کے آگ بجھانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال میں لانا ضروری ہوگا، اسی طرح معتدل مزاج رکھنے والے ہندو برادران ذہنوں میں مدارس کے تعلق سے جو کائی جما دی گئی ہے اسے کھرچنے کے لیے ہر ممکن تدابیر اپنانی ہوگی، اور اگر ضرورت پڑے تو مدارس کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو عدالت کی چوکھٹ تک گھسیٹ لاؤ کہ ہمارے پاس ملک کے آئین اور عدلیہ کے سوا مضبوط ہتھیار نہیں ہے۔ مبارک ہو تجھ کو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، مبارک ہو تجھ کو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شعار پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ واخر دعوانا۔
ماشاءاللہ، جمیع شرکاء مسابقہ کے لیے مولانا سہیل صاحب کٹھوجروی کے والد ماجد کی طرف سے 200 روپے، نیز مولانا فیصل صاحب کیم کی طرف سے 500 روپے، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 300 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا، نیز اسماعیل بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان حضرات کے عطیات کو قبول فرمائے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، چنانچہ فرع اول کی آخری کڑی درجہ عربی اول کے ایک طالب علم عارف کلکتوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور حالات کے تناظر میں اپنی تقریر پیش کریں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، برادران ملت، شہدائیان رسالت، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، زور و ستم کی تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا ہے، ظلم و استبداد کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے، غضب بالائے غضب یہ کہ ہند، ہندی، ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار ہو رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت جب انگریزوں کے مقابلے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی اور اس کے نوجوان آزادی وطن کی خاطر سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے، تو اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کے زاویے راحت میں پڑے تھے اور خواب خرگوش میں مصروف تھے، گویا ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، مادر وطن پر مسلمانوں کا کوئی احسان نہیں، اے چمنستان ہند کے عندلیبو، کیا وہ وقت یاد نہیں جبکہ ہندوستان میں صنف نازک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، شوہر کے مر جانے پر عورتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی تھی، ستی کا رواج عام ہو چکا تھا، ہر ایک
شراب جنوں میں مست ہو گیا تھا اور ہندی مفکروں کا یہ خیال تھا کہ عورت کذب کی بیٹی ہے, دوزخ کی رکھوالی ہے, امن کی دشمن ہے, سانپ سے زیادہ موزی ہے, مردوں کے لیے کھلونا اور گڑیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشوران قوم, وہ کون ہے جس نے ہندی عورتوں کا مقام بلند کیا, تحت سراتے اٹھا کر سریا تک پہنچا دیا, ماؤں کو عظمت کا تاج پہنا دیا, بیویوں کو الفت کی دیوی بنا دی, بہنوں پر شفقت کے پھول نشاور کر دیے. وہ مسلمان ہی تو ہے جس نے تارے سے چمک, پھولوں سے مہک مانگی, چاند سے چاندنی لے لی, سورج سے جذبے ایثار لیا, زمین سے توازو حاصل کی, آسمان سے بلندی کردار کا سبق لیا اور اسے انسانیت کے سرکے میں ملا کر معجون مرکب تیار کر دیا اور وہی عورتوں کی حیثیت بن گئی. ہندوستان پر کبھی تاتاریوں کا یلغار ہے تو کبھی قوم ساک کے فوج کشی, غرض ہر ایک نے یہاں کی زرخیزی کو لوٹا, لیکن مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنا دیا. ہمارے ہی عرب بھائیوں نے ہندوستان کو تجارت کا سلیقہ عطا کیا, وہ ہم ہی ہے جس نے یہاں پر تہذیب و تمدن کے شامیانے گاڑ دیے, معاشرتی زندگی کے گتھی سلجھا دیے. حیف صد حیف, کیا یہ وہی ہندوستان نہیں جہاں ہمارے اسلاف نے صدیوں اقبال کے پرچم لہرائے تھے, اپنے عظمت و سطوت کا سکہ بٹھایا تھا. پھر ملک میں جب انقلاب حکومت کے بھونچال کا زمانہ آیا تو مسلمان اس طوفان کے سامنے ناقابل تسخیر چٹان بن گیا تھا اور عمر ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا تھا. اے گلشن رسالت کے نو دمیدہ گنچو, آؤ ذرا جنگ آزادی کی تاریخ بھی دہراتے جاؤ اور اس شعر کو بھی پڑھتے جاؤ. ہوئے دا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا, لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا, جلاتا ہے مجھے ہر دل شمع کو سوزے پنہا سے, تیری تاریخ راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا. سولہویں صدی ختم ہونے کو ہے, سلطنت مغالیہ کا چراغ ٹمٹما رہا ہے, سفید فاموں کا تجارتی قافلہ ہندوستان میں آ چکا ہے, انگریزی ناپاک ارادہ ایٹم بم کی شکل اختیار کر رہا ہے اور تجارت کا حسین لبادہ خاردار شکنجے میں تبدیل ہو رہا ہے. بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندوستان کے بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انگریزی ناپاک ارادہ ایٹم بم پھٹ پڑا اور ہندوستان غلامی کے توقع سلاسل پہننے پر مجبور ہو گیا اور رفتہ رفتہ انگریزوں نے امن و شانتی کا گلا گھونٹ دیا, وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا اور صفا کی اور درندگی کا ایسا دہانہ کھول دیا جس کے سامنے چنگیز و ہلاکوں کی چیرہ دستیاں بھی مات کھا گئی. مگر کب تک, جب ظلم و ستم کا پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اس کی آوارہ موجے قصر اسلامی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تو محمد بن قاسم کے عزم, غوری کی غیرت, صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست جا اٹھی اور مسلم قائدین کو للکارتے ہوئے کہا, قوم کے جیانو تم وہی تو ہو جس کی حیبت سے سلم سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے. ہاں ہاں یہ تمہارا ہی تو نغمہ ہے اس للکار کا سننا تھا کہ مسلمانوں میں نئی روح پیدا ہو گئی اور میدان کارزار میں کود پڑے. اے مسلمانوں کے احسان کو فراموش کرنے والوں, تاریخ سے پوچھو کہ کثیر التعداد علماء کے گلے میں انگریزوں نے پھانسی کا پندہ کس لیے ڈالا تھا, کالے پانی کی اثارتیں کتنی جھیلنی پڑی تھی, لوہے کے پنجروں میں کون محبوس کیے گئے تھے, دہتی آگ میں کون ڈالا گیا تھا. تاریخ تمہیں جواب دے گی کہ مسلمانوں نے جب اعلان جہاد کر دیا, تلواروں کے جھنکاروں میں ببانگ دہل یہ آواز لگانے لگے کہ آزادی وطن کی خاطر تختہ دار بھی مرغوب ہے, سونیا پر چڑھنا بھی گوارا ہے, آہانی سلاخیں بھی منظور ہے, قید و بند کی گھٹائیاں بھی آسان ہے, اس لیے ہمیں مادر وطن کی آزادی چاہیے, آزادی آزادی. تو انگریزوں نے ضرب و قتل اور کشت و خون کا وہ انسانیت سوز رول ادا کیا ہے جس کے محض تصور سے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا ہے. صادق پور کا وہ کیسا لرزہ خیز اور کرب انگریز سماتا, جہاں زندگی کی جگہ موت, عیش و سلامتی کی جگہ اضطراب و بے چینی, نغمہ نشاط کی جگہ فوغا ماتم, زمزمہ سنجی کی جگہ نوحہ خانی, آب حیات کی جگہ زہر حلائل, قبروں کی جگہ تمدنی اور رحنانی اور رنگینی گورستانی, وہ ویرانی میں ہر طرف اتصال تھے, معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی آہیں, برماتی ہوئی روح کی دلدوز کر آہیں, رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں, ہر اہل وطن ڈوڑتا پھرتا تھا پناہ. کربلا کانپور کا وہ کیسا ہولناک منظر تھا کہ ہر طرف میدان میں خاک و خون سے آلودہ لاشیں رپتی دکھائی دے رہی تھی, جن میں بعض معصوم جانے تھی جو افسوس سے دم توڑ چکی تھی. کانپور کی صبح کربلا کی دوپہر سے کم نہ تھی جبکہ آزادی وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنے گرم گرم لہو کی چیٹ سے سرزمین کانپور کو سرخ کفن پہنا دیا تھا. بارود سے جھلس ہوئی لاشوں کے نظارے, ماؤں کی تمنائیں, بوڑھے کے وہ سہارے, آنچل وہ کس طرح
کا کس مانگ کے تارے ہے شوق شہادت لیے سینوں میں وہ سارے. میسور کی دھرتی, بالا کوٹ کی پہاڑی, شامینی کے میدان اور پٹنہ و بکسر کی سرزمین سے جا کر پوچھو تو صحیح کہ ہم نے آزادی وطن کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا ہے. اس کے لیے تو اپنی جانوں کو نظر کیا ہے. ان سب کے باوجود پھر بھی ہمارا یہی جذبہ تھا, میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. اے سفینۂ وطن کے ناخداؤ, چھوڑ آزادی کی تاریخ کو, ذرا یہ بھی بتاتے چلنا کہ قطب مینار کے سنگریزوں میں کس کی قربانیاں ہیں, لال قلعے کے حسین دیواروں میں کس کی داستانیں ہیں, تاج محل کے گنبد بیضا میں کس کا اطار پوشیدہ ہے, ہندوستان اور پاکستان جنگ کے وقت پاکستانی ٹینک کو تباہ کرنے والا وہ کون تھا جسے تاریخ عبد الحمید خان غاری پوری کے نام سے جانتی ہے. ہاں ہاں وہ ہمارے ہیں, شاہجہاں بھی ہمارا ہے, اورنگزیب عالمگیر بھی ہمارا ہے, اور عبد الحمید بھی ہمارا ہے. اے وقت کے ظالموں, ہماری قربانیوں کو کہاں تک تلاش کرو گے؟ سارے چمن پر تو ہمارے ہی داستانیں بکھرے پڑی ہے. اٹھائے کچھ ورق لالا نے, کچھ نرگز نے, کچھ گل نے, اٹھائے کچھ ورق لالا نے, کچھ نرگز نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اڑالی قمریوں نے, توتیوں نے, اندلیبوں نے, سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستان میری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
محترم حضرات, اب ہم اس کے بعد فرح سالی کے آخری مساہم تمجید کھگڑیوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ طالب علم ہے عربی چہارم کے. فرح سالی کے آخری مساہم.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ورفعنا لك ذكرك. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی, میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی, مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. حضرات علماء کرام, وہ مہمانان اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں, کروڑوں تو شاید لیکن لکھوں کا بندے اللہ کی یقیناً ایسے ملیں گے جو اپنی نجات اور اپنے عقبہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے وابستہ سمجھ رہے ہیں, اور آج ہی نہیں سینکڑوں برس سے سمجھتے چلے آ رہے ہیں. عقیدے کی صحت و غلطی سے یہاں بحث نہیں, مقصود نفس واقعہ کا اظہار ہے. ان کی زبانوں پر نام ہے تو غوث اعظم کا, اور دلوں میں اعتقاد ہے تو محبوب سبحانی کا, لیکن ذرا سوچ کر بتائیے کہ شیخ اور ان کے سارے پیش رو اور پس رو, حسن بصری اور جنید بغدادی, خواجہ اجمیری اور سید احمد سر ہندی, نظام الدین اور علاء الدین صابر کلیری ناگا کشو پر ہے اپنی سروری اور سرداری پر, یا عرب کے امی کی غلامی اور مکہ کے یتیم کی چاکری پر. اللہ اللہ, جو خود لاکھوں کے سردار اور کروڑوں کے پیشوا ہے, انہیں اگر فخر ہے تو صرف اس کا کہ کسی آستان پاک کے جارو کش ہے. اور بس دنیا میں اب تک بڑے بڑے جوگی اور ریشی, راہب اور اہل ریاضت گزرے ہیں, یہ امتیاز اور یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں آیا ہے؟ کسی کے خادموں میں بھی ایسے ایسے آفتاب اور مہتاب وہ بھی اس کثرت سے ہوئے ہیں؟ محدثین میں امام بخاری کے مرتبہ و عظمت سے کون نا واقف ہے؟ ان کی کاوش و تحقیق کی نظیر کسی ملک کسی قوم میں ملتی ہے؟ پھر انہوں نے اور انہی کی راہ پر دوسرے صدہ چلنے والوں نے, امام مسلم نے, امام مالک نے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے اپنی ساری ساری عمر کی شغل کی نظر کر دی, محض قمی ہی کے اعمال و اقوال کے جمع کرنے میں. اسقلانی اور عینی, قسطلانی اور طیبی, سخاوی اور شوکانی, قاضی اور نبوی, اور ان جیسے فکروں اپنی زندگی کو کس چیز کے لیے وقف کر رکھا ہے؟ اسی امی کے اقوال کی شرح و تفسیر اور اس کی جانب منصوب الفاظ کی تنقیح و تنقید کے لیے. ابن جوزی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم, ان کی ساری زندگیوں کی تحقیق و تدقیق کا خلاصہ کیا ہے؟ بس اسی قدر نہ کہ فلا فلا بدعت اس امی کی سنت کے مخالف ہے, اور فلا فلا اقوال اس کی جانب منسوب کرنا, اس پر افتراء کرنا ہے. اس پردہ عالم پر ایک سے بڑھ کر ایک عالم و فاضل, حکیم و فلسفی, ادیب و محدث پیدا ہو چکے ہیں. دنیا نے اب تک ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا نسب اعتنا کیا ہے؟ کسی فلاطون، کسی سقراط، کسی ارسطو، کسی نیوٹن، کسی کنیڈ، کسی دارون کے اقوال و ملفوظات اس کاغذ کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں، کسی کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک قول، ایک ایک لفظ اتنی سخت جراح اور ایسی ایسی مشغافیوں کے بعد پاکوں کے واسطے سے اور سچوں کی شہادت سے یوں سلسلہ بہ سلسلہ منقول ہو کر پہنچا ہے۔ مورخین نے، ابن اسحاق اور ابن ہشام، سہیلی اور زرقانی، ابن سعد اور قاضی ایاز دمیاتی اور مغل تائی اور ان کے صدہ شاگردوں اور رفیقوں کے زخم مجلدات آپ کی نظر سے اگر نہیں گزرے نہ سہے، ان کے ناموں کی شہرت تو یقیناً آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ ان کا مشغلہ زندگی کیا رہا؟ یہ کاہے میں جیے اور کاہے میں مرے، اسی امی معلم کائنات کی سیرت کا ایک ایک گوشہ محفوظ کرنے میں، اس کی کتابی زندگی کی ایک ایک سطر حفظ کرنے میں، اور محض یہی نہیں، روشن خیال، نیور، علم دوست، مارے گولی، تحقیق پسند، کارلائل اور حقیقت طراز اولا ہاس، ان کو کس سوانح نویسیوں کی سب میں شمار ہونے کے عرض بے قرار کیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے گردن کش، بادشاہ اور تاجدار ہو چکے ہیں، کسی کی سیرت اس تحقیق اور اس جزی تفصیل کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں کہیں بھی ملے گی؟ کسی فرعون، کسی نیپولین، کسی سکندر، کسی زار، کسی قیصر، کسی دارا، کسی فقفور، کسی سلطان، کسی مہاراجا، کسی ہیز مجسٹی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، لیٹنا بولنا، اس جامعیت، اس استسقاء، اس تاریخیت اور اس اہتمام کے ساتھ کاغذ کے نقوش پر آج تک منتقل ہو سکا ہے؟ فقہا میں امام ابو حنیفہ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے، کون دل ہے جو آپ کی عظمت سے خالی ہے؟ آپ خود الگ رہے، ان کے شاگرد بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد اس پائے کے تھے کہ معاصرین نے انہیں امام وقت تسلیم کیا، لیکن خود یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد اور ان کے احباب و رفقاء و تلامذہ سفیان ثوری اور اوزاعی، ابو یوسف اور محمد، زفر اور حسن، حماد اور مزنی، طحاوی اور سرقسی اور صدا ہزارہ فقہا جو اب تک ہو چکے ہیں، یا پھر گروہ در گروہ، امبو در امبو کرتے کیا رہے ہیں؟ اسی ان پڑھ کے لائے ہوئے قانون کی شرح و تفسیر اور اسی حرف ناشناس کی بتائے ہوئے شریعت کے فروع کا حل اور جزیات احکام کا استنباط۔ دنیا میں آخر اور بڑے بڑے امیر، وزیر، قانون ساز، قانون گر، مدبرین سلطنت گزرے ہیں، کیا ان میں سے کسی کو ایسے اتنے شارحین نصیب ہوئے ہیں؟ یونان، ہندوستان، مصر وغیرہ کو چھوڑیے، روم کو لیجیے، اس کا رومن علاج خدا معلوم کتنے دماغوں کو مرعوب کیے ہوئے ہیں۔ جو وسط و عزت اسلامی فقہ کو حاصل ہے، روم اللہ غریب کو اس کا عشر عشیر بھی تو نصیب نہیں۔ شعر و شاعری کی دنیا میں چلیے، مثنوی شریف آج بھی کتنے دلوں کو مست کیے اور کتنی محفلوں کو گرمائے ہوئے ہیں۔ یہ مولا رومی اور خواجہ حافظ، سعدی شیرازی، نظام گنجوی، خسرو اور جامی، سنائی اور عطار صدیوں سے کس کے نام پر سر دن رہے ہیں، کس کے پیام کی ترجمانی کر رہے ہیں، کس بڑے کا سہارا پکڑ کر خود بھی بڑے بن چکے ہیں؟ وہی بادی عرب کو بریا نشی جو شاید شعر موضوع پر نہیں سکتا تھا اور جس کے لیے شاعری موجب فخر نہیں باعث نن تھی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے شاعروں نے آج تک کس کا اس طرح استقبال کیا ہے؟ کس بادشاہ کی شان میں اس عقیدت و قلب کے ساتھ، اس ارادت و خلوص کے ساتھ، اس سوز و گداز کے ساتھ قصائد لکھے ہیں؟ کسے یوں بیتاب ہو کر پکارا ہے؟ عمر کے، عمر اور قیس کے، فردوسی کے، ولمیک کے، شیکسپیر کے، ملٹن کے، گوٹے کے، کالی داس کے، کسی خطے اور کسی زمانے کے شاعر کے نام کو، پیام کو، کلام کو یہ مقبولیت، یہ مرتبہ نہ سہی، اس کا آدھا، چوتھائی، دسواں حصہ نصیب ہوا ہے؟ عمر فاروق اور علی مرتضیٰ کے نام سے کیسے کیسے سرماؤں کے کلیجے دہل دہل کر رہے ہیں؟ خالد سیف اللہ کی شمشیر اور ابن عاص کی تدبیروں نے پتھروں کو پانی کر کے بہا دیا، لیکن یہ سب خود کی شمع کے پروانے تھے، کس کے آستانے پر جبی سائن سے رفاتیں اور بلندیاں حاصل کرتے رہے؟ ہارون اور مامون، سلجوق اور ویلم، غزنوی و غوری، تیمور و بایزید، عثمان و سلیم، طارق و قاسم، لودی و خلجی، تیمور و بابر، ہمایوں و جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب، کس کی خاک بوسی کو صدا اپنے لیے معراج کمال اور وسیع نجات سمجھے؟ یہ سر و سامان ایجنسیوں نے کس کے دین کی غیرت میں اسپین اور فرانس دو دو سلطنتوں کا چیلنج قبول کر لیا؟ انور نے کس کی امت کی خاطر جان تک نظر کر دی؟ محمود الحسن کو کس کے نام کی عزت و ناموس نے در در پھرایا، گھر سے بے گھر کرایا، نظر بند کرایا؟ محمد علی کس کی امت کی غم میں دیوانہ وار جلا وطن ہوا، نظر بند ہوا، جیل میں کئی کئی سال کاٹے؟ سب کے جواب میں ایک بار پھر اسی عبداللہ کے لخت جگر اور آمینہ کے نور نظر کا نام لیا جائے گا یا کسی اور کا؟ تفسیر کے میدان میں جھانکیے، مفسرین کرام کے نام اور ان کے کارنامے کس پر روشن نہیں؟ تابعین نے زہاق اور قتادہ، مجاہد اور ابن زید نے مانی قرآن کی جو خدمت کی اس کا صلہ کس کے امکان میں ہے؟ ابن جریر کے 30 مجلدات کو کون بھول سکتا ہے؟ ابن کثیر کی کاوش و جستجو کی داد کون دے سکتا ہے؟ بیضاوی اور زمخشری کی قدر کس کے دل میں نہیں؟ بغوی اور نصفی، ابن عیان اور ابو سعود نے اپنی عمر کس کی خدمت کے لیے وقف کر دی؟ چشم تصور دیکھ رہی ہے، سب کے سب اپنے اپنے مجلدات واسپار لیے ہوئے، ایک امی کی خدمت میں دست بدستہ اس کی نگاہیں کرم کے منتظر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بڑی سی بڑی آرزو ہے تو ایک ان کے قدموں پر نثار ہو جائے۔ سب سے آخر میں فلسفیوں کو لیجئے، فلسفی بھی بھلا کسی کے ہوئے ہیں؟ لیکن یہاں کیا ہے، ابن سینا و ابن رشد، توسی و فارابی، رازی و شیرازی، سب کے سب اسے ظلم کے اسیر، سب کی عقیدتوں کے دامن، امی کے بندے نالند سے وابستہ، کتنے علوم و فنون کے نام گنایا جائے، زندگی کے کن کن شعبوں کو روشنی ملایا جائے، قوت اور سہولت کے کن کن پہلوؤں کو شمار کیا جائے، سرداروں اور ناموروں کے نام شہادت میں کہاں تک پیش کیے جائے کہ جملہ ترکانے جہاں ہند و تو؟ مصر کے جامع آزاد اور آزاد اسلامی ممالک کے مدرسوں کو چھوڑیے، غلام اور بنوا ہندوستان میں جہاں عربی کے سکے کا چلن کسی بازار میں بھی نہیں، یا پھر ندوا اور دیوبند کے سیادی مشان مدارس کس کے نام لیے ہوئے چل رہے ہیں؟ جامعہ ملیہ کس کی امت کی خدمت کی خاطر زندہ ہے؟ علی گڑھ آزادیوں کے دعوے کے باوجود کس کے دین و آئین کی پابندیوں پر نازا ہے اور کس وقت بلندی کا اعلان ہو رہا ہے؟ ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے قریوں اور موضاؤں، عرب کے ریگستان اور چٹیل میدان، اور افریقہ کے سہارا و بیابان سے لے کر لندن اور پیرس اور برلن کے تمدن زاروں تک، ہر روز اور ہر روز میں بھی پانچ پانچ بار کس کے نام کی پکار اللہ کے نام کے ساتھ بلند ہوتی رہتی ہے؟ اپنی ذاتی عقیدت مندی کو الگ رکھیے، محض ایک خالی ذہن اور نا طرفدار تماشا کی حیثیت سے محض واقعات پر نظر کر کے فرمائیے کہ یہ مرتبہ، یہ اکرام دنیا کی تاریخ معلوم سے لے کر آج تک کسی ہادی، کسی راہبر، کسی مخلوق کو حاصل ہوا ہے؟ جس بے کس اور بے بس آئینے اس وقت جب کہ اسے زور اور قوت والے سرداران قریش اپنے خیال میں کچل کر اور پس کر رکھ چکے تھے اور اس کا نام و نشاں تک مٹا چکے تھے، یہ وعدہ ہوا تھا اور افانا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے، اگر آواز اس کا بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا، نام اس کا سرفراز اور سر بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ بلندی ذکر وہ تفسیر ہے جو اورات لیل و نہار پر 1300 برس سے سبق چلی آ رہی ہے، چشمے روزگار اسے صدیوں سے پڑتی چلی آ رہی ہے اور خدا معلوم کب تک اسی طرح پڑتی رہے گی۔ حشر کے دن عند اللہ اس بندے کا جو مرتبہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس سے قطع نظر کر کے ذرا صرف اس مرتبے کا تصور کیجئے جو محض اس بلندی ذکر کے لحاظ سے اس روز حاصل ہوگا۔ فوج کی فوج، امبو در امبو، ادھر سے ملوک و سلاطین چلے آ رہے ہیں، ادھر سے بڑے بڑے نامور جنرل اور سپہ سالار، ایک طرف سے محدثین کرام جوک جوک آ رہے ہیں، دوسری طرف سے مفسرین اعظم، اہل فقہ، اہل اصول، اہل کلام، اہل تصوف، اہل لغت، اہل سیر، اہل رجال، اہل نحو، اہل معانی، اہل بیان، اہل فلسفہ، اہل منطق، اہل اخلاق، جس فن کو بھی لیجیے اس کے ائمہ ماہرین ادب سے آنکھیں نیچی کیے، ہاتھ باندھے ہوئے خادمہ انداز سے گردو پیش حلقہ کیے ہوئے ہیں، ایک اسی نام کی پوری وسعت کا تصور کس کے بس کی بات ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ، محترم حضرات، الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بحسن خوبی اختتام کو پہنچا، اب ہمارے پروگرام کا اصل دور شروع ہونے جا رہا ہے، چنانچہ اب ہمارے آج کے اس اجلاس کے حق میں محکم جامعہ رشیدیہ نانی نرولی سے تشریف لائے ہوئے وہاں کے معزز استاد حدیث حضرت مولانا ایوب صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی خدمت میں بسد ادب و احترام خدمت کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے تأثرات سے ہمیں محظوظ فرمائے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان من البيان لسحرا او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم و مکرم قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور خاص طور پر ہمارے جلسے کے روح رواں ہمارے صدر محترم نیز باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور عزیز طلباء, ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ ہم انجمن اصلاح اللسان کا سالانہ اختتامی جلسہ مسابقے کی صورت میں سن رہے تھے اور از اول تا آخر الحمدللہ ہم نے پروگرام کو سنا. مختلف موضوعات پیش کیے گئے, کہیں تو جہاد کی ترغیب دی گئی, جہاد کا عنوان سامنے آیا, کہیں آتنکوادی کا مقابلہ کس طرح کیا جاوے, آتنکوادوں کا مقابلہ کس طرح کیا جاوے اس پر متنبہ کیا گیا, اور کہیں تو حکمرانوں کو متنبہ کیا گیا. نیز مسلمان ہندوستان میں کس حالت میں ہے اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے. اب اتنے سارے موضوعات کے بعد کسی اور بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہمارے مولا اسماعیل صاحب نے چونکہ مجھے کچھ باتیں کہنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے, الحمدللہ تمام ہی طلباء نے بہترین انداز میں, جوشیلے انداز میں, بے باک انداز میں اپنی تقریر پیش کی. میں تمام ہی طلباء کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرماوے, اور یقیناً جب کوئی طالب علم اسٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کامل اور قابل صلاحیت والا استاد کی محنت درکار ہوتی ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں چونکہ اس شعبے سے میں تقریباً 15 سال سے منسلک ہوں, جب کوئی طالب علم خاص طور پہ صوبہ بنگال کا یا صوبہ نیپال, صوبہ آسام, صوبہ بہار, جب ان علاقوں کا کوئی طالب علم درجے اردو میں داخلہ لیتا ہے, واقعتاً اردو زبان کا الف بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جب یہ اردو میں داخلہ ہوتا ہے تو اس کو تقریباً 6-7 مہینے تک انجمن میں صرف ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے استاد جو عقیدے زبانی کرواتے ہیں آپ اسے کو تقریر کے طور پر پیش کریں. رہتے رہتے وہی طالب علم جب سال پورا کرتا ہے, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ بہترین اردو زبان میں تقریر کرتا ہو جاتا ہے, تو یہ کس کی محنت ہے؟ یقیناً ایک قابل استاذ کی محنت ہے. جب طالب علم آتا ہے تو ابتدا میں نہ اس کو مذکر اور مونس کا علم ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم گئے تھے تو استاد بیٹھا تھا, یعنی احترامن کہتا ہے, بے ادبی کے ساتھ نہیں. لیکن چونکہ وہ مذکر اور مونس سے واقف نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے محنت کرتے کرتے آج طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اتنے مجمع کے سامنے اور خاص طور پہ ان علماء حضرات اور اساتذہ کرام کے سامنے وہ بے باک انداز میں تقریر کرتے ہوئے ہو جاتا ہے. یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور مبارکبادی ہے اساتذہ کرام کو بھی اور طلباء اعزام کو بھی. محترم حضرات, یہ جو اردو انجمن کا شعبہ ہے دور حاضر کے اعتبار سے اس کی بہت ضرورت ہے, اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے. جہاں تصنیف و تالیف کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں تقریر کے ذریعے بھی، خطبات کے ذریعے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے، بلکہ خود اگر آپ غور سے دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطابت اور تقریر کا وصف علی وجہ الکمال عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کی کتاب اگر آپ پڑھو، حدیث کی کتابوں کو پڑھو، تو جگہ جگہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. صحابہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ پیش کیا. معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں مبلغ تھے، جہاں معلم تھے، جہاں واعظ تھے، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطیب بھی تھے. اللہ تعالی نے خطابت کا ایک بہترین انداز عطا فرمایا تھا، جس کو صرف میں ایک مثال کہہ کر، چونکہ مجھے 5-7 منٹ کا وقت دیا ہے، ایک مثال پیش کر کے میں آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں. آپ غزوہ حنین کا موقع دیکھ لیجئے. غزوہ حنین میں 1.5 سالہ مارے غنیمت جمع ہوا. اس وقت فتح مکہ، ابھی قریب قریب فتح مکہ ہوا تھا، اور فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آیا. اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے قریش کے لوگ، اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کی دلجوئی کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت کے خمس میں سے اچھا خاصا حصہ ان کو عطا کیا. دوسری طرف انصار موجود تھے، اور انصار کے دل میں یہ بات پیش آئی، چونکہ انصار کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزارے اور ہمارے ساتھ رہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو مالا مال کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ان کی طرف تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ تو تشریف نہیں لے جائیں گے. اس لیے گویا اس کو انہوں نے اس پر محمول کیا، اور یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس قسم کا ہے. اس لیے انصار کے دلوں میں ناگواری گزری. اور اسی جنگ میں ایک وقت یہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، لشکر کے اندر افراتفری پھیل رہی تھی. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیمے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے دعوت دی، مسلمانوں کو دعوت دی کہ مسلمانوں اور خاص طور پہ انصار کے لوگوں آگے بڑھو. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا تو انصار ایسے دشمنوں کی طرف جھپتے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی طرف جھپتی ہے، ایسے جھپتے اور دشمنوں کا جو ہے لہو لہان کر دیا اور ہرا دیا، یہاں تک کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ حالت بھی پیش آئی، گویا انصار کی غزوہ حنین میں اتنی ساری قربانی تھی، یہاں تک کہ بعض جو نوجوان اور نو عمر صحابی تھے انصار کے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہماری تلوار ابھی دشمنوں کا خون ٹپکا رہی ہے. یعنی یہ حالت تھی، گویا ہم نے اتنی قربانی اس جنگ میں پیش کی اور داد و دہیش ہو رہی ہے کفار قریش کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ شکایت پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو، ایک طرف انصار کو جمع کرو، اور یاد رکھو انصار کے ساتھ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ انصار کو جمع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کر یہ پوچھا کہ کیا کوئی انصار کے علاوہ کوئی اور ہے، تو کہا کوئی نہیں ہے، صرف ایک کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ماں انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، البتہ ان کے باپ انصار نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانجا بھی اسی قبیلے کا ہوا کرتا ہے، چنانچہ ان کو رہنے دو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطابت اور جو تقریر ان کے سامنے جو پیش کی ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، جن کو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب مختارات میں جو ہے وہ شاہکار کے طور پر پیش کی ہے، جوامع الکلم کے طور پر اس کو پیش کیا ہے، جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولانا علی میاں صاحب کے بارے میں، اسی جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوں، تقریباً 1990-91 کی بات ہے کہ سب سے پہلی زیارت اسی جگہ پر میں نے جو ہے مولانا کی ہے 90-91 کی، وہی پہلی زیارت اور وہی آخری زیارت تھی اسی مسجد میں اسی جگہ پر. اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. تو انہوں نے مختارات میں ایک جو ہے وہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحریر فرمایا ہے، جہاں بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے اداما کا خطبہ پیش کیا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو اللہ کے رسول نے انصار کے سامنے پیش کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کو کسی کو 100 بکری، کسی کو 200 بکری، کسی کو 300 بکری دی تھی، تو انصار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ سارے لوگ تو مال و متاع لے کر اپنے خیمے میں اور قیام گاہ میں پہنچے اور تم اللہ کے رسول کو لے کر پہنچو؟ تمہارے ساتھ اللہ کا رسول رہے اور ان کے ساتھ مال و دولت رہے، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول، آپ، ہم اس کو پسند کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا. معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطابت بھی عطا فرمائی تھی. چنانچہ انصار کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، نمناک ہو گئی، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطابت کا انداز بھی عطا فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین پہنچایا ہے. اس لیے یہ بہت اہم شعبہ ہے. چونکہ ہمارے صدر محترم کو بھی سننا ہے، اور بھی جو ہمارے رفیق محترم ہے وہ بھی کچھ آپ کے سامنے بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے، اور طلباء کی محنت کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرماوے. عید و آزمن جملہ جو حامین واخر دعوانا.
جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے فیض کو عام اور کام فرمائے. اس کے بعد ہم آج کے مسابقے کے دوسرے حکم محکم حضرت مولانا فقیہ الدین صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات سے ہمیں محظوظ فرمائیں.
الحمد للہ الذي خلق الانسان وعلمه البيان واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الذي قال بلسانه انا افصح العالمين لسانا وابلغهم بيانا وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. عزیزان گرامی، حضرات اساتذہ کرام، صدر مجلس، اساتذہ کبار کی موجودگی میں، صدر محترم کی موجودگی میں چند شکستہ باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ باتیں حقیقتاً پیش کرنا یقیناً گستاخی اور بے ادبی ہوگی، لیکن من جانب ناظم مجھے مکلف بنایا گیا ہے کہ کچھ تأثرات پیش کی جائیں، ورنہ اصلاً کلیدی اور ناصحانہ کلمات سے حضرت والا ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے، اور سالار کارواں کی حیثیت سے قافلے یوم کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. عزیزان گرامی، طلباء عزام نے مختلف موضوعات پر تقریر کی، جن موضوعات کا تعلق تاریخ کے مد و جزر، فکر و اصلاح، تحریک و انقلاب، امت مسلمہ کے نازک مرحلوں سے تھا، اور طالبین میں، طلباء عزام میں ایسے خطیب موجود تھے، خطابت کے جو نشیب و فراز، پیچ و خم اور خد و خال ہونے چاہیے وہ مکمل طور پر ان میں موجود تھے. علمی مواد، لب و لہجہ سنجیدہ و متوازن، نشیب و فراز، کہیں کہیں جذباتی اوقاف و اوصال کی رعایت، مترادفات، یہ تمام تر چیزیں طالب علموں کی تقریروں میں الحمدللہ موجود تھی. اگر یہ بات طالب علموں کی تقریروں کے بارے میں کہی جائے کہ ان تقریروں میں سورج کی چمکتی پیشانی، چاند کا ہستا چہرہ، ستاروں کی چمک، آب رواں کا تسلسل، پھولوں کی رنگینیاں، شیروں کی گرج اور برس موجود تھی، تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ پر مکمل طور پر صادق آئے گی. عزیزان گرامی، تقریر کی عمر اتنی ہی طویل ہے جتنی عمر کی انسانوں کی طویل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں بندوں کو مخاطب فرما کر خطابت کا عنصر بندوں کے خمیر میں داخل فرما دیا. اس سرزمین پر سب سے پہلے آنے والے بحیثیت انسان اگر کوئی شخص اور کوئی ذات ہے تو وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انہیں نبوت کا مقام عطا فرمایا وہیں پر خطابت کا مقام بھی عطا فرمایا. اپنی اولاد و احفاد کو اپنے موعظت، اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھا، اور جس قوم میں، جس خطے میں، جس زبان میں جو بھی نبی آیا اسے جوہر خطابت سے نوازا گیا، یہاں تک کہ اس سرزمین پر بحیثیت خاتم الانبیاء اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو سید الخطباء کے لقب سے نوازا گیا. خود ہی آپ اپنی زبانی ارشاد فرماتے ہیں، انا افصح العالمین لسانا وابلغهم بیانا، میں دنیا میں سب سے زیادہ فصیح اللسان اور سب سے زیادہ بلیغ البیان ہوں. میرے دوستو، انجمن کی نافعیت، اس کی افادیت پر حضرت صدر محترم ہی روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ انجمن کے ذریعے جو مشق و تمرین آپ کو کرائی جاتی ہے اس کی افادیت اور اس کی نافعیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. انجمن ہی کے ذریعے شعور، فکر، ذوق و وجدان کو جلا بخشا جا سکتا ہے، یہیں سے تقریر و تحریر کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے، یہیں سے سیرت و تربیت، کردار سازی کا مواد فراہم کیا جا سکتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ تحریر کے مقابلے میں تقریر کا دامن جتنا وسیع اور جتنا زیادہ کشادہ ہے، اس کے مقابلے میں تحریر کا دامن ایک میدان میں آ کر تنگ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تقریر یہ ایک ایسا فن ہے کہ ہر کس و ناقص اس کے ذریعے مستفید اور محسوس ہو سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہو، چاہے وہ پڑھ ہو اور چاہے وہ ان پڑھ ہو. برخلاف تحریر کے کہ اس کا دائرہ آ کر تنگ ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی تنگ کہ وہ صرف اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ ہی خاص ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے زبانوں میں جوش، ہم اپنے زبانوں میں تسلسل، ہم اپنے زبانوں میں برجستگی پیدا کریں. اس لیے کہ خطابت کا خنجر کتنی سادگی اور کیسی پرکاری سے دلوں میں اتر جاتا ہے اور ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اس کا اندازہ 23 سالہ مدت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرب میں انقلاب برپا کر دیا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم کیسی پستی میں تھی، اس قوم کو کیسی رفعت اور کیسی بلندی حاصل ہو گئی کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان کیا، رضی اللہ عنہم مرضو عنہ. عزیزان گرامی، یہ مشق و تمرین مسلسل چلتی رہے گی، یہ جد و جہد آپ کا تسلسل کے ساتھ باقی رہے گا، تو انشاءاللہ یہ مسلسل کوشش یہ آپ کے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے. عزیزان گرامی، میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور پھر میں اپنی جگہ لوں گا. ابراہیم لنکن کے بارے میں حضرت مولانا کاظم ندوی صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ابراہیم لنکن یہ ساحل سمندر پر جا کر مشق اور تمرین کیا کرتا تھا اور سمندر کے موجوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتا تھا، یا تو سمندر کی موجیں میری آواز پر غالب آ جائیں گی یا یہ کہ میری آواز سمندر کے موجوں پر غالب آئے گی. میں دوستو واقعہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انتھک کوشش، وہ لگن اور اس دھن نے اسے امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا میں بحیثیت مقرر ایک عجیب اور ایک عظیم شان مقام عطا کیا، اور اسی انتھک کوشش نے اسے امریکہ کا صدر اور وائٹ ہاؤس کے مقام تک پہنچا دیا. میرے دوستو تاثیر بیان کے لیے ایک نسخہ ضروری یہ ہے کہ جب بھی ہمیں خطابت کا موقع ملے، جب بھی ہمیں تقریر کا موقع ملے تو تضرع اللہ ضروری ہے. شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے تو وہ بات ضرور بالضرور متاثر ہوگی، اور اگر بات متاثر نہ ہو تو ضرور بالضرور ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات جھول اس میں ضرور ہوگی. میرے دوستو اگر تقریر یہ صرف تک بندیوں پر ہی مشتمل ہو، جذبے کی حرارت اس میں موجود نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تقریر برگ ریز تو ہو سکتی ہے لیکن بار آور نہیں ہو سکتی ہے. جس کو جگر مرحوم نے کہا ہے، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیرہ. ہم حضرت مولانا فقیہ الدین صاحب کے ممنون ہیں کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہماری رہبری فرمائی. اللہ تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. محترم حضرات، یقیناً انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل ہوتی ہیں، لمحات انتظار بڑے ہی گرا ہوتے ہیں، اور مشہور مقولہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، مگر الحمدللہ اب ہمارا انتظار و اشتیاق عرصہ وصل سے ہم آغوش ہوتے جا رہا ہے، اور ہم جن مبارک ساعات و لمحات کے انتظار انتہائی بے صبری سے مشتاق تھے وہ اب تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہے. چنانچہ یہ ہے نتائج آج کے مسابقے خطابیہ کے. چنانچہ فرع اول میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں عارف کلکتوی، دوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں توقیر چمپارن، سوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں ابو بکر ترکیسری، فریدوم میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں زبیر ستاروی، دوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں زاہد کرنجوی، اور سوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں ناظم ارریاوی. محترم حضرات، اب ہم ہمارے مہمان مکرم صدر اجلاس حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بلا کسی تاخیر و تمہید کے دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام اور معزز طلبہ اور میرے دینی بھائیوں دوستو بزرگوں, سب سے پہلے تو میں آپ کی انجمن اصلاح اللسان کے ذمہ داران اور اس میں حصہ لینے والے طلبہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کوششوں اور مساعی کو مشکور فرمائے. اس میں شبہ نہیں کہ بچوں پر کی جانے والی یہ محنت آئندہ دنوں کے اندر رنگ ضرور لاتی ہے. کوئی خطیب اپنے ماں کے پیٹ سے خطابت سیکھ کر نہیں آیا کرتا. جنہوں نے خطابت کے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں وہ سب اپنی ابتدائی زمانے کے اندر اسی قسم کی محنتوں کے مرحلوں سے ضرور گزرے ہیں. ہم لوگوں کو اپنی جہد متواصل اور پہم محنتوں کے ذریعے سے اپنے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے, حوصلوں اور جذبوں کے ساتھ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے امت مسلمہ کے اندر بہت بڑی خدمت لیں گے. اور یہ انسان کی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کی گھڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور شریعت کی اشاعت و نشر کے اندر لگ جائے. جس آدمی کی گھڑیاں اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگتی ہے وہ اللہ کا مقبول و محبوب بندہ ہے. زندگی کون نہیں گزارتا, ہر ایک آدمی کے لمحات کسی نہ کسی مرحلے میں اور مشغلے کے اندر ضرور گزرتے ہیں. بہت سعادت کی بات ہوگی اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کے اوپر اپنا فضل فرما کر اپنے احسان کو ڈال کر ہماری باقی خدمات کی زندگیوں کے اندر اپنے دین کا کام ہم سے لے لے. معزز بچوں, بات در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ زمانے طالب علمی میں ہم پر جو محنت کرتے ہیں اور بسا اوقات انہیں کچھ سختیوں کی بھی نوبت آتی ہے, طالب علم ان سختیوں کو حشاش بشاش اور اپنے دل کی خوشیوں کے ساتھ قبول کرے. طالب علم کر کے دل کے اوپر پڑی ہوئی یہ سختیاں بعد میں جا کر رنگ لایا کرتی ہیں. ہماری نادانی کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم زمانے طالب علمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چھٹی کے وقت کو مشغول کر دیا گیا, یا فلاں وقت میں ہم دوسرے بہت سے کام کر سکتے تھے اس میں ہم کو تقریر کے اندر لگا دیا. یہ ایسی ہی نادانی ہے جیسے بچہ جب ابتدا میں مدرسہ نہیں جاتا تو اس کے ماں باپ سختی کے ساتھ اس کو مدرسہ پہنچاتے ہیں, اور بچہ اس کو اپنے بچپنے اور اپنے لہو لائف کے زمانے پر ماں باپ کا ایک حملہ سمجھتا ہے. لیکن یہی بچہ کل کو نادانی کے مراحل پار کر کے شعور کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا رہین منت ہوتا ہے, مشکور ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. بس ہماری نادانی پر ہم لوگوں کو کچھ دنوں صبر کرنا چاہیے, یہ بھی ایک مرحلہ صبر ہے. انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے, طالب علم کے شعور میں یہ چیز پڑے نہ پڑے, اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی اس کو قدم رکھتے جانا چاہیے. ایک دن انشاءاللہ آوے گا کہ آپ کو اپنی پچھلی نادانیوں کے اوپر افسوس ہوگا اور اپنے اساتذہ کو کے لیے آپ کے دلوں سے دعائیں نکلے گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خطابت, تقریر اور وعظ کی افادیت و اہمیت پوری دنیا کے اوپر محیط ہے. بلا کسی امتیاز مذہب و ملت اور دھرم و کمیونٹی ہر آدمی اس کی قوت کو تسلیم کرتا ہے. آج کی دنیا کے اندر خیر کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی یہی خطابت ہے, اور شرور اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے عروج پر ہیں ان میں بھی بہت بڑا حصہ اسی خطابت کا ہے. پچھلے دنوں مصر کے اندر, بہت دنوں کی بات نہیں ہے, اپی گزشتہ سالوں میں مرسی کے برسر اقتدار آنے کے موقع سے جو ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا گیا,
تاریخ شاہد ہے اور لوگوں نے اس کو بڑے ریمارک کے ساتھ لکھا کہ اس میں خطابت کا بہت بڑا حصہ تھا. یعنی آنن فانن انقلاب کو لوگوں کے درمیان برپا کرنا ہو تو خطابت سے مؤثر ترین اور جلد سے جلد اثر اپنا دکھلانے والا کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا. خطابت اور تقریر اور وعظ یہ دینی منصب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. جن حضرات نے لوگوں کے دلوں کے اندر اتر کر دین کا پیغام پہنچایا ہے انہوں نے خطابت سے بہت کام لیا ہے، اور اسی ذریعے سے لوگوں کے دلوں تک اترا بھی جا سکتا ہے. خطابت کی تاثیر سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. وعظ اور تقریر ہمارے اکابرین اور اسلاف کا شیوا رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جہاں حضرات اہل علم کو اور بہت ساری چیزیں علوم کے قبیل کی ملی، وہیں خطابت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس امت میں پیدا ہونے والے بعض خطبہ نے اپنے ایک ہی خطبے سے لوگوں کے دلوں کی کایائیں پلٹ دی، اور پچھلی زندگیوں کے اندر لوگ جس گناہ کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور معصیتوں کے اندر ان کی زندگیاں گزرتی تھی، ایک لمحے کی تقریر نے اور چند لمحات کی تقریر نے لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی. آج بھی تقریر میں اتنی قوت ہے کہ اگر آپ حضرات اس میں صحیح محنت کر کے اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے اگر آگے بڑھتے ہیں پوری دنیا آپ کا لوہا مان سکتی ہے. اس وقت ہندوستان میں جو زہر اگلا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مسلمانوں کے تعلق سے اچھے خاصے درجے میں خائف و ہراساں کیا جا رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان کی بے تکی خطابت کا بھی ہے. آپ آئے دن دیکھیں گے اخبار کی سرخیاں کسی ایسی بے تکی بات سے ضرور جو ہے روشن آپ کو نظر آئے گی کہ جس میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلا گیا ہو. اس سے بطور خاص ان لوگوں کے ذہن کے اندر مسلمانوں کی یہ غلط نقشہ کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ خالی الذہن ہیں، معتدل مزاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اس راہ میں خدمت کی توفیق مرحمت فرماوے، اس لیے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اگر اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اپنے اندر خطابت کی بھرپور صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. ہم صرف زبان سے حسرت و افسوس کرتے رہیں گے تو ان کی خطابت کا جواب نہیں بن پڑے گا. صرف افسوس اور حسرت تو عجز ہے، اور اس عجز کے مقابلے کے اندر دشمن کے پاس بہت بڑی قوت خطابت موجود ہے. ضرورت ہے ہم لوگ اس باریکی کو اور اس نزاکت کو سمجھیں اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں. مسلمانوں کے درمیان میں جو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور معروفات منکر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں سے نامانوس ہوتے جا رہے ہیں، آج دنیا کا طبقہ جو مسلمان کہا جاتا ہے اللہ سے دور اور شیطان سے قریب ہوا جا رہا ہے. دنیا کی محبتیں ان کے دلوں کے اندر اپنا ایک مقام بسا رہی ہے، اور اتنا بڑا مقام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل کے جو گوشے خالی ہوا کرتے تھے آج دنیا کی محبت سے پر ہو رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس کا بھی ہے کہ خطابت کے تعلق سے امت کو جو پیغام پہنچنا چاہیے وہ پیغام نہیں پہنچ رہا ہے. آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، نوجوان مردوں اور عورتوں کا، جنہیں ہفتوں گزر جانے کے بعد بھی ایک مرتبہ اللہ رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا. آپ اگر مہذب الفاظ میں کہیں یا تھوڑی سی ان کی حقیقت کی عکاسی کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزوں کے لیے نوجوان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس وقت ہے، دین کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس پودے کو مسلسل پانی پلایا جاتا ہے وہ پودا تر و تازہ رہتا ہے، اور جس پودے پر پانی سے آبیاری نہیں کی جاتی تو وہ پودا سکھ جایا کرتا ہے. آج اگر ہم لوگ اس پر ماتم کنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر منکرات سے بچنے کا جذبہ نہیں رہا، معروفات کے کرنے کے حوصلے نہیں رہے، تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی تھی کہ قوم کو جو حقیقت پہنچنی چاہیے تھی، قوم کو جس چیز کی تشنگی تھی، وہ چیز جو ہے قوم کو نہیں مل رہی ہے. اس وقت وعظ ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے پچھلے 10 سالوں قبل وعظ کا اتنا سلسلہ نہیں تھا جتنا آج ہمارے درمیان میں ہے. پھر مسلمانوں میں دینی شعور کے تعلق سے کمزوری کیوں آ رہی ہے؟ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کے اندر ہم کو ملتا ہے جو حضرت نے اوجز المسالک کے اندر فرمائی ہے. حضرت نے دو ہی جملوں کے اندر بہت بڑا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. حضرت نے فرمایا آج وعظ بہت ہیں اور ان وعظوں پر عمل لوگوں کا بہت کم ہے. اور حضرت نے آگے یہ بھی لکھا ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ حضرت نے فرمایا, فرماتے ہیں کہ رات عشاء کے بعد سے وعظ شروع ہوتے ہیں اور صبح فجر کی اذان تک وعظ چلتے ہیں, لیکن اس کا اثر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وعظ سننے والے لوگ کم از کم فجر کی نماز کے اندر شریک ہوں. تراہم بسکارا وما ہم بسکارا, حضرت نے یہ آیت اس جگہ لکھی ہے. لوگ وعظ و نصیحت کی لچھے دار تقریروں کی چاشنی میں تو اتنے مدہوش و مست رہتے ہیں کہ واہ واہ سے پوری راتیں جو ہے گج گجاتے ہیں, لیکن اتنا بھی اسپرٹ اور جذبہ ان میں پیدا نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ لوگ حاضری دیتے. بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی چیز انہیں پہنچائی جائے. وعظ و نصیحت کے جو تقاضے ہیں, جو آداب ہیں, ان کو ان سے جو ہے وائز لیس ہو, اور جو خدشات و خطرات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ابھی اس وقت مولانا نے بڑی اچھی بات ذکر کی, اسی کو اپنا تقریر کا محور بنا کر میں آگے آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے غالباً وہی بات کسی جگہ نقل فرمائی ہے, اور حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہے. اس جملے کے اندر انشاءاللہ ہم کو خطابت کے, تقریر کے, وعظ و نصیحت کے, بلکہ نجی مجلس کے اندر کہی گئی باتوں کے بھی آداب اور خطرات سب جمع شدہ نظر آئیں گے. حضرت نے فرمایا جب صحیح بات صحیح نیت سے صحیح موقع کے اوپر صحیح اسلوب کے ساتھ کہی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس میں تاثیر پیدا نہ ہو. حضرت نے فرمایا جب صحیح بات صحیح نیت سے صحیح موقع پر صحیح اسلوب کے ساتھ کہی جائے تو وہ اپنی تاثیر ضرور رکھتی ہے, کوئی وجہ نہیں کہ وہ چیز اپنی تاثیر نہ رکھے. بس اسی کو محور بنا کر دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بات اگر انسان کی صحیح ہوتی ہے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر صحیح پڑتا ہے. طالب علم کو اگر تقریر اور وعظ کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو اس کو اپنے اندر صحیح باتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کرنا ہوگا, مجموعہ اور سٹوک تیار کرنا ہوگا جس کو وہ لوگوں کے سامنے صحیح طریقے پر پیش کر سکے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے صحیح معلومات دیں. آج ایک تھوڑی سی بدذوقی یہ بھی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے عجائب و غرائب سنانے کو ایک معیار سمجھا جاتا ہے, کمال سمجھا جاتا ہے, حالانکہ عجائب و غرائب سنانے کے بجائے لوگوں کی ضرورتوں کی باتیں انہیں پہنچنی چاہیے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وائزوں کو چاہیے کہ عوام کی ضرورتیں انہیں دیا کریں, ان کے ذوق کی باتیں نہ کیا کریں. آج تھوڑا سا منہج ہٹ بھی اسی لیے گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھنے کے بجائے لوگوں کے ذوق کو زیادہ پیش نظر رکھنے لگے ہیں. بس اس کی مثال اسی ڈاکٹر کی ہے, جو ڈاکٹر اپنے مریض کی طبیعت کا لحاظ کر کے اس کو میٹھی میٹھی دوائیں دیتا ہے, لیکن ضرورت کی چیز دوائی جو ہے اسے میسر نہیں کی جاتی تو یہ مریض کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں بھی اس طرح کی نوبتیں آئی ہیں. ہمارے اسلاف نے اس کا پرزور الفاظ میں اور بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے رد کیا ہے. ان دنوں قصاص اور قصہ گو لوگوں کا بڑا غلغلہ تھا, لوگ اپنی مجلسیں قصہ گوئی سے گرمایا کرتے تھے. ابن الحاج نے اپنی المدخل کے اندر ایک نہیں جا بجا ان قصاص کے اوپر بزرگوں کے حوالے سے رد کیا ہے. قصہ گو لوگوں کا شیوا صرف یہ رہتا تھا کہ رات کو مجلس لگاتے یا دن کے کسی موقع سے مجلس لگاتے اور بہت بڑی مقدار کے اندر لوگوں کو جمع کر لیا کرتے تھے, اور رات بھر مجلس چلتی, قصہ گوئی اور کہانیاں سنائی جاتی, اور لوگ سن کر مجلس کے ختم کے اوپر واہ واہ کہہ کر اٹھ جاتے. عمل کے نام سے ان میں ایک شمع بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. ہمارے اسلاف نے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ان کے دوسرے جو رفقا تھے انہوں نے زبردست اس کے اوپر تردید فرمائی, اور ان کے مقولے ابن الحاج نے اپنی المدخل کے اندر نقل فرمائے ہیں. ہم لوگوں کو اس سے بہت بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے. اس وقت مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب بات سننے کا جذبہ اتنا زیادہ جو ہے تیز تر ہو گیا ہے کہ اب اس کی وجہ سے غیر لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے اس ذوق کو پورا کیا جا سکے، ان کی اس تشنگی کو دور کیا جا سکے۔ آپ نے اخبار کے اندر دیکھا ہوگا، پہلے تو فلم کون سی ریلیز ہوئی ہے اس کی ایڈ آیا کرتی تھی، اور اب کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کی بھی ایڈ آتی ہیں کہ آپ کو اگر خوش ہونا ہے ہم نے فلاں کامیڈی کی مجلس قائم کی ہے، آئیے اور اس جگہ جو ہے کامیڈی کی مجلس کے اندر شریک ہوئیے، اپنے غم کو بالائے طاق رکھ کر خوش ہو جائیے اور اپنے سارے غموں کو یہیں چھوڑ کر جائیے۔ نہ جانے کن کن الفاظ کے اندر جو ہے اخباروں کے اندر ایڈ دی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں کے تار سے ایک اچھا خاصا کھلواڑ ہے۔ ہمارے دشمنان جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی دل کی فضا ایک اچھی خاصی ذوق کی بن گئی ہے، اپنی مذاق کی چیزیں لینے کا مسلمانوں میں مزاج بن گیا ہے، تو اسی کا سہارا لے کر وہ اپنے کفر کے وائرس ہمارے دلوں کے اندر ان مجلسوں کے اندر چھوڑتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ خود بھی، جیسے مریض محسوس کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کی جانب سے میرے ذوق کی چیز نہ ملے تو نہ ملے، لیکن میری ضرورت کی دوائی مجھ کو ضرور ملنی چاہیے، مسلمانوں کے اندر اس قسم کا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مزاج آپ وائزین پیدا کر سکتے ہیں، ان کو ضرورت کی چیزیں دیجئے، انشاءاللہ مسلمان ایک مدت بعد اس کا عادی ہو جائے گا کہ مثلے مرض کے اپنے طبعی مرض کی طرح جو ہے وہ دینیات کے باب کے اندر بھی اپنی ضرورتوں کی چیز کا متلاشی نظر آوے گا۔ بہت پہلی چیز یہی ہے کہ ہم لوگ صحیح معلومات پیش کریں، اور اسی عجیب و غریب بات پیش کرنے کے جذبے بعض مرتبہ لوگوں کو موضوع احادیث کہنے کے اوپر بھی ابھارتے ہیں، چنانچہ مجلس کو گرمانے کے لیے کبھی وہ چیزیں، وہ احادیث، وہ باتیں جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہم کو معلوم ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے اور صحیح بات نہیں ہے یا صرف سنی سنائی چیز ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ نئی بات پیش کرنے کے جذبے سے لوگوں کے درمیان میں لا دیا جاتا ہے۔ ایک وائز اگر اس چیز کے اندر مبتلا ہو گیا تو وہ اپنے وائز کے صحیح تقاضوں کو ہرگز پورا نہیں کر سکتا، اسے تو ضرورت کی چیزیں اور حتمی اور قطعی وہ صحیح باتیں کہ جو ہم تک قطعیت کے ساتھ پہنچی ہے اور جن کے پائے ثبوت تک پہنچنے پر ہم کو یقین ہے، ان چیزوں کو لوگوں کے گوش گزار کیا جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا صحیح نیت کے ساتھ بات کہی جانی چاہیے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قائل کے جذبے کا بڑا اثر سامعین کے اوپر پڑتا ہے، آخر بزرگوں کی مجلس کے اندر بہت مختصر سی اور سیدھی سادی باتیں ہونے کے باوجود کیوں اتنا رنگ رہتا ہے؟ بزرگوں کو ہمارے ہندوستان میں جو حضرات علماء دیوبند کہے جاتے ہیں، اور ہمارے پچھلے چند سالوں کے اندر گزرے ہوئے اسلاف و اکابرین کی مجالس کی یہ خصوصیت کہی گئی ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے تعلق سے خاص خطاب ہو رہا ہے۔ آپ سنیے ذرا، ہمارے حضرات اکابرین و اسلاف جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے کسی خاص موضوع کو رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ خاص میرے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آخر ایسی تو کیا چیز ہے؟ وہی درد دل ہے، سوز دروں ہیں جو ہر آدمی کے اوپر یکساں درجہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ آپ کی احادیث ہمارے آج کے گھنٹوں کے خطابت کی طرح طویل اور جو ہے لمبی لمبی نہیں ہوا کرتی تھی، مختصر سی احادیث ہوا کرتی تھی، لیکن آپ کے ارشادات میں آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہی تاثیر موجود ہے۔ اس لیے کہ جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ ضرور اپنا اثر رکھتی ہے، اور اس میں بہت قوی درجے کی تاثیر ہوتی ہے، زمانوں کا مرور جو ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، صاحب دل بھی تھے، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جس وقت وعظ کہتے تھے اس وقت بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے اور بہت لے کر اٹھتے تھے، البتہ ان کے وعظ کی اتنی تاثیر تھی کہ روزانہ ایک نہ ایک جنازہ جو ہے ان کے وعظ سے ضرور نکلا کرتا تھا۔ ذمہ دار قسم کے لوگوں نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی شریک نہیں کرتے تھے مجلس میں، اس خوف سے کہ اس پر اثر کر جائے ہماری بات اور یہ اس دنیا سے سدھار جائے۔ بہرحال اللہ والوں کو یہ جو ہے زبان کی یہ تاثیر من جانب اللہ ملی ہوئی رہتی ہے کہ وہ اپنے دلوں کی باتوں کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مقولہ مشہور ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ دل کے اندر جا کر گرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وراثت کے ساتھ ساتھ یہ وراثت خطابت کی بھی حضرات اہل علم کو اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نیک نیتیں اور نیک جذبات دیے ہیں ان میں منتقل ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو درد و کرب رکھنا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر جس قدر درد و کرب ہوگا، آپ سامنے والے کی ضرورت کو محسوس کر کے جس درد و کرب سے اس کو بات سنائیں گے، سامنے والا اتنا ہی اس سے متاثر ہوگا۔ جیسے ایک ڈاکٹر اگر اپنے مریض کے تئیں جذبات ہمدردی کے رکھتا ہے اور رحم و کرم کے رکھتا ہے، مہربانی کے رکھتا ہے، اور اس کے مرض سے دور کرنے کا اس کے دل کے اس سلسلے میں اس کے دل میں ایک کسک موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ مریض دوسرے ڈاکٹر کے مقابلے میں اس ڈاکٹر سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا۔ آج کل تو نفسیاتی طور پر ڈاکٹروں کو ایسا مزاج بنانا سکھلایا جاتا ہے کہ آپ کا مریض آپ کی دواؤں سے زیادہ آپ کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو، اور بات در حقیقت یہ ہے کہ خوش اخلاقی سے جو ڈاکٹر پیش آتا ہے اس ڈاکٹر سے شفا یابی کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کا نفس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ مرض کے مقابل کی حالت فرحت و سرور کی انسان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے جذبات کو بھی ہم کو جو ہے بہت نیک بنانا چاہیے، نیتیں ہماری نیک چاہیے، اور اس جذبے کے ساتھ ہم کو لوگوں کے درمیان میں واعظ کہنا چاہیے کہ سامنے والے آدمی کے دل کی ضرورتیں پوری ہو۔ ہمارے بعض بزرگان دین کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور خلیفہ کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ واعظ جو ہے نہیں فرمایا کرتے تھے، صرف کتاب میں دیکھ کر ممبر کے اوپر بیٹھ کے مختصر سی تعلیم کر دیا کرتے تھے وہ بس، لیکن مجمع اتنا زیادہ متاثر ہوتا تھا کہ نہ پوچھئے بات۔ ایک دن حضرت کو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ واعظ نہیں کہتے، لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، آپ کے فصاحت و بلاغت والے کلمات نہیں رہتے، بس مختصر سی سی بی سی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس کا اتنا اثر کیوں پاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ نیت رہتی ہے کہ اللہ میں جو جو باتیں اس ممبر کے اوپر سے سناؤں ان میں کا ہر آدمی عمل کرنے والا ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ میں بات سناتا ہوں اور اول سے لے کر آخر تک اپنی اس نیت کی نگرانی رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے صرف کتاب سنانے کے نتیجے میں اتنی زیادہ تاثیر جو بڑے بڑے شعلہ بیان خطیبوں کے خطابت کے اندر نہیں ملا کرتی، آخر کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ دل کی نیت کی سوئی اگر درست ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہر موقع سے یہ چیز اثر کرتی ہے۔ بلکہ اللہ کے بعد نیک بندوں کے حوالے سے تو آپ نے بھی سنا ہوگا، مجلس میں آ کر انہوں نے کچھ بیان نہیں فرمایا، خاموشی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ صرف بیٹھے، لیکن مجمع کے اوپر اس کا اثر ہوا، پورا مجمع جو ہے اسلام لے آیا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی بعض مجالس ایسی ہوا کرتی تھی، حضرت کرسی پر تشریف لاتے اور خاموشی کے ساتھ منٹوں بیٹھے رہتے، اور بسا اوقات آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ گزر جاتا، ایک جملہ نہیں بولتے۔ سامعین ان کی تقریر سے جتنا فائدہ پاتے تھے اتنا ہی فائدہ ان کی خاموشی سے پاتے تھے۔ آخر یہ کیا چیز تھی؟ دل کی نیت بہت بڑی چیز ہے، وہ اگر آپ کی باتوں میں گھل مل جاتی ہے تاثیر ڈبل ہو جایا کرتی ہے، لیکن دل کی نیت صحیح نہیں ہے، جذبات اگر درست نہیں ہے تو آپ باتیں کتنی لچھے دار کر لیجئے، وہ چیز بس مجلس کی حد تک جو ہے ایک گرما گرمی پیدا کرنے والی، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی تو ہوا کرتی ہے، ختم مجلس پر اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے طالب علم کو اپنی تقریر میں، اپنے واعظ میں، اپنے خطابت کے اندر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی نیت کو درست کرنا سیکھے۔ یہ پریکٹس گاہ ہے، تمرین گاہ ہے، یہاں اگر آپ ہر تقریر کے موقع سے اپنے دل کی نیت کو ٹٹول لیا کریں گے، انشاءاللہ کل کو جب میدان میں آپ آئیں گے آپ کا یہ جذبہ اس موقع سے آپ کو کام آئے گا۔ نیک نیتی کرنے کے تعلق سے آپ نے جو پریکٹس کی ہے وہ انشاءاللہ اس جگہ آپ کو کام دے گی۔ تیسری جو چیز ہے جو حضرت نے فرمائی کہ صحیح موقع پر بات کہی جانی چاہیے، یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ بے موقع اگر صحیح بات بھی کہی جاتی ہے تو بسا اوقات وہ ریئیکشن لاتی ہے، غلط جو ہے اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے صحیح موقع شناسی یہ بھی وائس کا ایک بہت بڑا وصف ہے، جس وائس کے اندر یہ صفت اور خوبی ہوا کرتی ہے وہ وائس بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر پہنچا سکتا ہے۔ تقاضۂ حال کی رعایت ہی کو فصاحت و بلاغت کہا گیا ہے، آپ مقتضۂ حال کی رعایت کر کے سامنے والے کو جتنا درجہ جس چیز کی ضرورت ہے اتنا درجہ وہ چیز دیں اور موقع اور محل دیکھ کر دیں، انشاءاللہ آپ کی تقریر ضرور نہ ضرور اثر کرے گی. اور اگر بے موقع بات کہی گئی ہے تو اس کا غلط اثر بھی پڑ سکتا ہے. اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، یہ یونانی اطباء جو رہتے ہیں وہ مفردات کو جمع کر کے کوئی خمیرہ یا کوئی معجون تیار کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کی بڑی رعایت کرنی ہوتی ہے. اطباء یونانی کے اندر سب سے بڑا طبیب وہ سمجھا جاتا ہے جو اعتدال سے سب سے زیادہ قریب ہو. ان حضرات کی طب کا سارا مدار حرارت و برودت کے بیلنس پر ہے، یہ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس معجون میں اگر بجائے برودت کے حرارت کا حصہ زیادہ آ گیا تو مریض اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان پا سکتا ہے. اسی طرح برعکس بھی دیکھ لیجئے، بڑی باریک بینی کے ساتھ اس میں جو ہے مفردات کو جمع کیا جاتا ہے. وائز اس سے بھی زیادہ نازک موڑ اور مرحلے کے اوپر رہتا ہے. اگر مجمع کے مطابق ان کو رجا و خوف کی بیلنس والی بات نہیں سنائی گئی تو بسا اوقات غلط اثر بھی ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ احیاء العلوم کے کتاب الخوف کا مطالعہ مبتدی سالک کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں کتاب الرجاء بھی ہے، کتاب الخوف بھی ہے. کتاب الخوف میں اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت کی ایسی ایسی احادیث اور آثار جمع کیے ہیں کہ آدمی کا دل دہل جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ مبتدی سالک کو، مسترشد کو احیاء العلوم کی کتاب الخوف کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ سب احادیث ہیں، آیات کریمہ ہیں، حضرات صحابہ اور ہمارے اسلاف و اکابرین کے آثار ہیں، لیکن اس سے روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی آپ میں وہ موقع اور وہ محل پیدا نہیں ہوا ہے جو متحمل ہو سکے اس قدر آیات خوف اور احادیث خوف کا. واقعی اگر کوئی طالب علم یا کوئی سالک مبتدی اس کو پڑھ لے تو بسا اوقات وہ کفر کی حد تک، مایوسی کی حد تک جا سکتا ہے. اس لیے جب تک انسان موقع نہ دیکھے اس وقت تک اس کو وہ چیز نہ دی جائے. بلکہ اسی احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی تحریر فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے بیچ خطاب فرمایا اور آپ نے خوف کی ایسی ایسی احادیث ذکر فرمائی کہ سب کے دل دہل گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی متنبہ کیا کہ تم نے میرے بندوں کو خوف زدہ کر دیا. اتنی زیادہ خوف کی احادیث آپ نے سنائی ایک مجلس کے اندر، چنانچہ آپ انہیں رجا کی باتیں سنائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مجلس منعقد کر کے لوگوں کو امید دلانے والی اور رجا کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوش گزار فرمائی. پتا چلا کہ دونوں کے درمیان میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. موقع موقع کی بات ہوا کرتی ہے، کبھی خوف کی باتوں کا غلبہ اور رجا کی باتوں کی مغلوبیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور کبھی برعکس چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ وائس کی بہت بڑی جو ہے صفت کہلائے گی، اس کا کمال کہلائے گا کہ وہ حسب موقع دونوں کے درمیان میں امتزاج کر کے لوگوں کے سامنے ایسا مواد پیش کرے کہ سارے لوگوں کو اپنی ضرورتوں کی چیز مل جایا کرے. دیکھیے، نماز کے اندر قراءت کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. قراءت جس قدر طویل ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اتنی طویل ہوگی، لیکن اگر بے موقع یہ چیز کی جاتی ہے تو لوگوں پر غلط اثر ہو سکتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، افتان انت یا معاذ. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت طویل قراءت کر دی اور آپ کے سامنے جب یہ حقیقت آئی تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا ارادہ ہے لوگوں کو فتنے میں ڈال دینا ہے؟ حالانکہ قراءت قرآن اور تلاوت قرآن کے ذریعے فتنہ ہونے کا کوئی مسلمان عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اس کے دل کے اندر سے ایک ذرہ بھر جو ہے اس کا گزر نہیں ہو سکتا، لیکن بے موقع اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو وہ اپنا غلط اثر رکھ سکتی ہے. اس لیے یہ بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور موقع اور محل کی رعایت کرنی چاہیے. آج کل جو خطبہ مدارس سے فارغ ہو کر میدان عمل میں آتے ہیں ان سے ایک کوتاہی یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے کا مختصر سا جو خطاب ہوتا ہے، جس خاص کر کے شہروں کے اندر جہاں لوگ منٹوں کی چھٹی لے کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان حضرات کو بسا اوقات بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وائس کے چار منٹ اپنی تقریر کو بڑھا دینے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے اپنے شیٹھوں کے پاس جواب دہی مشکل ہو جاتی ہے. اگر یہ مختصر وقت ہے آپ کو موقع محل کی رعایت کر کے اسی مختصر سے وقت کے اندر اپنے ضروری مضامین لوگوں کے گوش گزار کر دینے چاہیے. وہاں دو منٹ چار منٹ کا بڑھ جانا بہت سوں کے لیے پریشانیاں اور دقت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور بسا اوقات مجلس وعظ منعقد ہوتی ہے اور لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اس موقع پر آپ پانچ منٹ یا دس منٹ کا خطاب کر دیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی تشنگی باقی رہ جاتی ہے. لوگ مدتوں سے یا تو منتظر تھے اور لمبا سفر کر کے آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے تھے, صرف مختصر سی بات اس موقع کے اوپر خلاف مقتضی حال ہوگی. اس لیے ہر موقع کا لحاظ ہم لوگوں کو ضرور رکھنا چاہیے. اگر انشاءاللہ اس بیلنس کا سلیقہ آپ میں آ گیا, یہ قرینہ آپ میں آ گیا, آپ بہت اچھے خطیب اور بہت اچھے مقرر ہو سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے صحیح اسلوب. آپ کا اسلوب بھی صحیح ہونا چاہیے. آپ کی بات بہت درست, موقع بہت برمحل, آپ کی نیت بہت درست, لیکن اسلوب آپ کا ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اپیل نہیں کر سکتا, تو بھی وہ بات بسا اوقات جو ہے اتنی اثر والی نہیں ہوتی جتنا اچھے اسلوب والا لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کر جایا کرتا ہے. آپ محاورات اور تعبیرات اشعار وغیرہ سے اتنے لیس ہونے چاہیے کہ آپ کو بر وقت برجستہ جس لفظ کی ضرورت ہو آپ جو ہے موقع کی مناسبت سے اس لفظ کو لا کر رکھ دیجئے. دیکھیے طلباء کے سامنے جو مدرس تقریر کرتا ہے درس کی, اس کو کبھی ممبر کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے. جو عوام کے مزاج کی رعایت کر کے تقریر کرنا چاہے اور یہ محسوس کرے کہ عوام یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں, وہ طلباء کے بیچ کی ہوئی تقریر کا انداز ممبر کے اوپر نہیں اپنا سکتا. بہت سی مرتبہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر زبان زد بعض الفاظ آتے ہیں لیکن اس کو رک کے اسے پیچھے کر کے کوئی ایسا لفظ اپنے دماغ میں سے تلاش کر کے رکھنا پڑتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو, سود مند ہو. ظاہر ہے کہ جو عوام کے پلے ہی نہ پڑے, عوام جس لفظ کو سمجھ ہی نہ سکیں, وہ لفظ بولنا اور نہ بولنا دونوں برابر ہیں. اس لیے اس موقع کے اوپر بڑا امتحان ہوتا ہے. جو استاد بڑی اچھی تقریر اپنے طلباء کے بیچ کر لیتا ہے ممبر کے اوپر, اگر جو ہے وہ وہی انداز اختیار کرتا ہے تو عوام کچھ لے کر نہیں اٹھ سکتے. یہی حال ہے تقریر کا انداز اگر طلباء کے بیچ کیا جائے اپنایا جائے, طالب علم کی تشنگی برقرار رہ جاتی ہے. یہاں علم کی فوقیت کو مد نظر رکھ کر طلباء کے بیچ تقریر کی جانی چاہیے. انہیں وہ چیز ملنی چاہیے جو ایک عامی کی سطح سے بہت بلند و بالا ہو اور اس کی تعلیم و تربیت کے اندر اس کا بڑا حصہ ہو. یہ یقین جانیے استاذ کے انداز کا بہت بڑا اثر طالب علم کی تدریسی آئندہ کی زندگی کے اوپر پڑا کرتا ہے اور استاذ کے جذبات کا بہت بڑا اثر طالب علم کے اوپر پڑا کرتا ہے, جس طرح وائس کے دلوں کی نیت کا بڑا اثر جو ہے عوام کے اوپر پڑا کرتا ہے. یہ اللہ کا عجیب رشتہ ہے, دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وائس کی نیک نیتی سامعین کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور سامعین کی نیک نیتی یا بدنیتی کا اثر وائس کے اوپر بھی بہت پڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر بسا اوقات تبھی نیک باتیں کھولتے ہیں, مفید باتیں کھولتے ہیں جبکہ صحیح نیت لے کر لوگ بیٹھے ہوں. باقی اچھے سے اچھا وائز جو ہے وہ ناکامیاب ہو جایا کرتا ہے. وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کی صفائی نہیں تھی, ان کی نیک نیتی نہیں تھی. بہرحال اسلوب بھی آپ کو بہت سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہماری یہی انجمن ہے. ان میں سے ہر ایک چیز کے سیکھنے کا ایک مقام ہے. صحیح بات آپ کو درسیات کے اندر ملے گی. میں آپ سے ایک بات اس موقع کے اوپر بڑے زور دے کر کہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ درسیات کی محنت کو مقدم رکھیں. یہ سارے جو شعبے ہیں تقریر کے, تحریر کے اور دیگر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, ان سب لوگوں کو, ان سب چیزوں کو آپ دوسرے نمبر پر رکھیں. جو طالب علم درسیات کے اندر مضبوط رہتا ہے وہ سارے میدانوں کا شاہ سوار ہو سکتا ہے. جس آدمی کے دل کے اندر ذخیرہ اور سٹاک صحیح علمیات کا ہو وہ بر موقع جو ہے لوگوں کو چیز دے سکتا ہے, ان کی ضرورت کی اشیاء دے سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ اپنی درسی صلاحیتوں کو مضبوط اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں. آج کل ہمارا علوم سطحی اور سرسری رہ گیا ہے. طالب علم درسیات کے اندر محنت نہیں کرتا. ہمارے یہاں کل ہی مسابقہ تھا, جب بعض طلباء تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہی وہ طالب علم ہے جو درسیات کے اندر سب سے پیچھے نمبر کے اوپر سناتا ہے. تو ہمارے بازو میں ایک استاد تھے, انہوں نے مجھ کو کہا کہ تقریر جنہیں اتنی تسلسل کے ساتھ روانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے. کیا وہ طالب علم اتنی محنت اگر سبق میں کرے تو اس کو سبق یاد نہیں ہو سکتا؟ یہ ضرورت اور اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی چیز ہے. آدمی کے سامنے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اہمیت و افادیت ہوتی ہے, اس چیز میں اس کا جی ضرور لگتا ہے اور من چلتا ہے اس کا. ہم لوگوں نے در حقیقت درسیات کی اہمیت کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوازمات و لواحقات پر محنت کر لینا انسان کے لیے کافی ہے. نہیں, اصلی روح پر محنت کرنا سب کی جانب سے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. اس لیے درسیات میں ہم لوگ مضبوط بنیں اور ہر کتاب کو جب تک سمجھے نہیں چھوڑے نہیں. آپ اگر کسی طالب علم کے پاس کتاب لے کر اس جذبے سے جاتے ہیں کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کے دل میں تو ڈال دے, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں اکڑ بھوں یا شرم یا استنکاف طالب علم کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. طالب علم کا دل دریا دلی کا جو ہے منظر رہنا چاہیے, وسیع رہنا چاہیے. دوسرے طالب علم کے پاس جانے میں اور علمیات سیکھنے کے لیے جانے میں اسے شرم نہیں ہونی چاہیے. بہرحال صحیح بات کا ذخیرہ آپ کو میسر ہوگا آپ کے استاد سے سنی ہوئی تقریر میں, آپ کی ہوئی تکرار اور مطالعے سے. اور دوسرے نمبر کے اوپر صحیح نیت, یہ آپ کو حضرات اہل دل کے پاس ملے گا. اس موقع پر بھی زمانے طالب علمی میں بھی آپ کو میں بیعت کا مشورہ نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی نسبت مشورے کی حد تک کسی اہل دل سے ضرور رکھیے. اس سے آپ کے دل کی زمین تیار ہوگی اور فارغ ہونے کے موقع سے آپ کا دل اتنا تیار ہو چکا ہوگا کہ بہت مختصر سی مدت کے اندر آپ سلوک کے مراحل طے کر سکیں. یقین جانیے جب تک ان اہل دل حضرات کے ساتھ نسبت و مصاحبت مشاورت اور ان کے ساتھ باقاعدہ وابستگی نہیں ہوگی, اس وقت تک دلوں کی دنیا عادت کی روح سے بدلنا بہت مشکل ہے. اللہ اگر کسی کے دل کو بلا سبب کے بدل دے, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اس لیے ہمارے دلوں کی صحیح نیت, صحیح جذبات اور سوز دروں اگر ہم کو چاہیے ہے تو حضرات اہل دل سے ہم کو وابستگی اختیار کرنی ہوگی. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بڑے اور اللہ والے لوگوں کی مجلسوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایسی ضرورتیں پوری کرتے ہیں کہ بات ایک ہوتی ہے لیکن ہر ایک کے دل کی دوا ہو جاتی ہے. وہ چیز کیا بات ہے, بس ان کے دل کی صحیح نیت ہی اثر انداز ہوتی ہے اس پر. اس لیے یہ چیز آپ کو اہل دل سے وابستگی کے موقع پر ملے گی. اور ان دونوں کے مجموعے سے اگر ان دونوں چیزوں میں آپ نے محنت کی تو اس سے آپ کے دل کی ایک خاص کیفیت تیار ہوگی, افتاد طبع اور طبعی ساخت آپ کی تیار ہوگی جو آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کرے گی کہ مجھے کس موقع پر کس قسم کی بات کرنی ہے اور موقع کا لحاظ کس طرح سے کرنا ہے. یہ ایک ملکہ ہے, یہ ایک رسوخ ہے جو دلوں کے اوپر چھا جاتا ہے, قرینہ ہے, سلیقہ ہے جو دلوں پر چھا جاتا ہے. کتابوں کے اندر پڑھ کر موقع اور محل کی رعایت جو ہے نہیں سمجھی جا سکتی. اس کے لیے کچھ اصول و قواعد آپ کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں, لیکن بر موقع آپ کون سا اسلوب اپنائیں, کس قسم کی باتیں ذکر کریں, وہ آپ کی افتاد تباہی اس موقع پر جو ہے معین و مددگار بن سکتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے آپ کے دل کی ایک خاص کیفیت بنے گی اور اس کے نتیجے میں آپ حسب موقع بات کر سکیں گے. اور جہاں تک چوتھی چیز ہے, سب جانتے ہیں ہماری یہ انجمنیں یہ اسی کے لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا اسلوب سیکھیں. جو انشا پرداز لوگ ہیں, ادیب حضرات ہیں جن کے قلم کا لوگوں نے لوہا مانا ہے, ان لوگوں کی کتابوں کا آپ اساتذہ کے مشورے سے مطالعہ کیجئے. اور جو ہے اس وقت بہت سے کامل وائزوں اور مقرروں اور خطیبوں کی تقریریں کیسٹوں کی شکل میں بھی آ گئی ہیں, مدرسے میں رہ کر نہیں, آپ اپنے گھر جائیں اس وقت اپنے اساتذہ کے مشورے سے کوئی ایسی جو ہے کیسٹ آپ سن لیں کہ جس کے اندر آپ کو اسلوب معلوم ہو. لوگوں کے اسلوب میں سے بھی اچھی اچھی چیزیں لینے کی ضرورت ہے. اس لیے چوتھی چیز میں بھی محنت کرنی چاہیے. اور ان چاروں چیزوں کا مجموعہ اگر انشاءاللہ کسی خطیب اور وائس کے اندر ہو جاتا ہے تو وہ خطیب اور وائس کامیاب خطیب اور وائس کہلا سکتا ہے. لوگوں کے درمیان میں اس کا اچھا خاصا اثر ہو سکتا ہے. اللہ کے دین کی اشاعت کا بہت بڑا کام اس سے لیا جا سکتا ہے. میں طلبہ کو پھر سے ایک مرتبہ مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ تاکید کروں گا کہ آپ کے پیچھے جو اساتذہ اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں ان کے مشکور و ممنون بنیے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے، آپ اپنے اوپر اس کو ہرگز بوجھ نہ سمجھیے۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو آج آپ لکھ لیجئے، 10 سال 15 سال کے بعد آپ اس بات کو یاد کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر بوجھ تھی وہی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ نشان راہ بن گئی اور معین و مددگار بن رہی ہے۔ اس لیے اپنی نادانیوں کو پیچھے کیجئے، جیسا میں نے تعبیر کی، نادانی پر صبر کیجئے، سمجھ میں آئے نہ آئے آپ ایک مرتبہ اساتذہ کی رہنمائی کے اندر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور جن جن حضرات میں نے اس میں جس طریقے پر حصہ لیا ہے ان سب حضرات کے حصہ لینے کو دارین میں بہترین بدلہ کا اور نجات کا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم صل على محمد النبي الامی وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطئ والحرمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں، اللہ جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا ہم تو اس کے برعکس ہی چلتے رہے، اے اللہ ہمارے سفر کا اکثر حصہ اسی بے مقصد اے اللہ رخ کی طرف گزر چکا ہے، اے اللہ اب آئندہ جو لمحات ہماری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں ان کو صحیح رخ کے اوپر ڈال دیجئے، اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے بہت سے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے بندوں کے بہت حقوق پامال کیے ہیں ان بندوں کو ہماری طرف سے راضی فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دیجئے، مردوں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اس وقت جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں بے پناہ کامیابی عطا فرمائیے، طلبہ کے اندر استعداد پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جن جن اساتذہ نے اور منتظمین نے ان کے پیچھے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو ان کے حق میں ثواب کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ان بچوں کی خاص اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما دیجئے، ان میں صلاحیت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب لوگوں میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما دیجئے، اس کی رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاص للہیت کے ساتھ آپ کے دین کی خدمت کے اندر جٹے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، اے اللہ ہماری سعادت ہے، اے اللہ تو دوسروں سے بھی کام لے سکتا تھا لیکن ہماری سعادت ہے ہماری زندگی کے لمحات تیرے دین پر لگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے، گناہ اور عصیان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، اللہ سب سے برا دن ہوگا ہمارے ہم کو اس خدمت سے جس دن محروم کر دیا جائے، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ تیری پناہ سب سے بڑی پناہ ہے، جو اس پناہ میں آ گیا اس پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہم تیرے غضب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے مواخذے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اے اللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں اور تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اس سعادت کو مدام باقی رکھ، اے اللہ ہماری زندگی کے آخری لمحات تک ہم کو اسی مقدس سلسلے سے جڑا برا رکھ. اے اللہ تیرے فضل اور احسان کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی, ہم تجھ سے توفیق چاہتے ہیں, عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے. اس وقت مسلمانوں کے اوپر دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کا خون اس کی بکری سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی حقیقی اسلام کی رفعت اور عظمت شان عطا فرمائیے. بے شک ہم لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ہم لوگوں کو پستی کے اس کار مذلت کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اے اللہ ہم کو ہماری حقیقی رفعت اپنے فضل و احسان سے عطا فرمائیے. مسلمانوں کو دین و ایمان پر قائم رکھ دیجئے. اے اللہ شریعت کو سب سے مقدم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ آج ہماری بدحالی اور زبوحالی کا اے اللہ منظر اتنا بدنما ہو گیا ہے کہ اللہ ایک پھوٹی کوڑی کے واسطے مسلمان اپنا ایمان بیچنے تیار ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان کی قدر شناسی عطا فرمائیے. اس سلسلے میں شکر بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے, کفر سے, فسق و فجور سے پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے دین کے جو بزرگان قربانی دے کر ہم تک یہ سرمایہ علم پہنچا کر گئے ہیں, ان سب کو ہماری جانب سے بہتر بتلا ادا فرمائیے. اور اے اللہ اس امانت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا احساس ذمہ داری ہم کو عطا فرمائیے. اس سلسلے کے جو تقاضے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان پر پورا اترنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ جن بچوں نے تقریر کی انہیں بھی نواز دیجئے, جو بچے نہیں کر سکے انہیں بھی محروم نہ فرمائیے. کہ اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجئے, دنیا اور آخرت کے تمام مرحلوں کو آسان فرما دیجئے. کہ اللہ ہم سے خدمت لے لیجئے, یہ جتنے بھی بچے یہاں حاضر ہیں اے اللہ ان سب بچوں کو بھی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. پوری امت مسلمہ کے اندر پھیلے ہوئے منکرات کو دور کرنے اور معروفات کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجئے. تمام مدارس عربیہ کی اور تیرے دین کے جو جو شعبے جس نہج کے اوپر دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں ان سب کے حفاظت فرما لیجئے. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.